السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، جیسے کہ ہم غزوہ خیبر، صلح حدیبیہ اور عمرہ قضا ان تمام واقعات سے گزر چکے تھے، آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے جو اثرات اس وقت قائم ہوئے تھے مدینہ اور آس پاس کے علاقوں میں، جس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے قریش نے دیکھا جائے تو سب سے پہلے معاہدہ جن کے ساتھ کیا گیا، یعنی معاہدہ انہی کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کی حیثیت کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، تو قریش نے اگر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو اس کا مطلب قریش نے اب مسلمانوں کی ایک حیثیت تسلیم کر لی تھی، یعنی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان بھی ایک قوت ہے جنہیں دبایا نہیں جا سکتا، اور معاہدہ انہی کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کو اپنے برابر کا سمجھا جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو قریش نے مسلمانوں کی حیثیت تسلیم کر لی، جنگ بندی کی وجہ سے حالات پرامن رہے، اور اس حالات کے پرامن رہنے کی بنا پر مسلمانوں کو تبلیغ کا بہت موقع ملا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے علاقوں میں ایسے وفد بھیجے جو تبلیغ کا کام کرتے رہے، جس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک 16-17 سال کے عرصے میں جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف یہ 2 سال کے عرصے میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے کثرت سے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ تھا۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ کیا گیا تھا، رجل کا لفظ اس میں آیا تھا کہ اگر کوئی آدمی ہمارے پاس سے جائیں گے تو آپ ان کو واپس کر دیں گے، اور آپ کے پاس سے کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد بہت ساری خواتین ہجرت کر کے مدینہ آنے لگیں، جب کفار مکہ نے ان عورتوں کی واپسی کا مطالبہ کیا خواتین کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں کیا، اور اسی معاہدے سے ایک بہت ہی اچھی حکمت بھری بات سامنے آ گئی کہ اس معاہدے میں رجل کا لفظ تھا، نساء کا لفظ نہیں تھا، تو خود بخود یہ بات ختم ہو گئی کہ ہم خواتین کو واپس نہیں کریں گے، ہاں اگر کوئی مرد آتا ہے تو واپس کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی مزید تربیت کرنے کا موقع ملا، آپ نے خصوصاً صحابہ کرام کی طرف توجہ دی، جیسے کہ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ہی صحابہ کرام کی تربیت کو مد نظر رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیا جہاں پر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی تربیت نہ کرتے ہوں، کوئی نیکی کا کام ہو یا کوئی دعا کی بات ہو، مزید حاصل کرنا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس پر ابھارا کرتے تھے، کوئی راستے پر چلتے تب بھی اللہ کے رسول اس سے صحابہ کو محروم نہ کرتے کہ جو شخص فلاں گھاٹی پر چڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ثواب سے نوازے گا یا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی چونکہ جہاد بھی تھا، سفر بعض اوقات طویل ہوا کرتا تھا، بہت دشوار گزار سفر ہوتا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اجر کی امید دلائی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اپنے اصحاب کے دلوں کو ان کی زندگی کے ہر ہر لمحے میں آخرت کے دن سے جوڑ دیں، اور یہی ایک جو روحانی یا اسلامی رہنما ہوتا ہے اس کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ان کو تعلیم دے، تربیت کرے، تاکہ صحابہ کرام کی جس طرح سے اللہ کے رسول نے تربیت کی کہ انہوں نے ہر کام کو آخرت کی کامیابی سمجھ کر کیا کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو آخرت میں ہمیں کامیابی ہوگی، تو اسی طرح سے آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی، اپنے ساتھیوں کی اس طرح سے رہنمائی کریں کہ وہ آخرت پر ان کا یقین مزید پختہ ہو جائے، اور جو بھی کام کریں اللہ کی خوشنودی کی خاطر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چاہتے تھے کہ صحابہ کی ہر حرکت پر آپ نظر رکھتے، اور چاہتے کہ ان کی نظریں آخرت پر لگا دیں، یعنی ان کی عادات، ان کے رجحانات، سب کچھ آخرت کے لیے سامان جمع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھاتے رہے۔ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا کہ اوفی بدوئی احدکم صدقہ، یعنی حقوق زوجیت کی ادائیگی بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اگر وہ غلط جگہ جا کر اپنی حاجت پوری کرے تو اس پر وبال ہوگا کہ نہیں، اسی طرح جب حلال جگہ اپنی حاجت پوری کرے گا تو ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اسی طرح سے ایک اور موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور تو جو بھی خرچ کرے گا وہ صدقہ ہی ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ تک لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ایسے یقین سے پر ہو گئے تھے کہ وہ جو بھی کام کرتے آخرت کی خاطر کرتے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی جو بندگی کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے رنگ لیا تھا، اللہ تعالیٰ کا رنگ ان لوگوں نے اختیار کر لیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں گزرے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ بات آس پاس کے لوگ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کے یہ بہت سارے فائدے ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امن اور اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ ابھی قریش کی طرف سے جنگ کا کوئی خطرہ نہیں تھا، ورنہ ہمیشہ قریش کے جو حملے ہوتے تھے اسی کو ختم کرنے کے لیے اسی میں ابھی تک کی پوری قوتیں صرف ہو رہی تھی۔ تو الحمدللہ اب یہ ساری قوتیں کسی اور طرف صرف ہونے لگیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور امراؤں کے نام خطوط بھیجے، اور ان خطوط کا بہت اثر ہوا۔ بعض نے اسلام قبول کیا، بعض نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اسلام کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اسلام کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے ہرقل کی طرف خط بھیجا تو وہاں پر ہمیں ابو سفیان اور ہرقل کا ایک مکالمہ ملتا ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے، اور اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تقریباً سبھی لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عیاں ہو گئی تھی۔ یعنی آپ سب لوگوں نے اس وقت جان لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی حیثیت کے انسان نہیں ہیں بلکہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں۔ ہم وہ مکالمہ دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی جب اللہ کے رسول نے دہیہ بن کلبی کے ہاتھ خط بھیجا کہ یہ ہرقل کی طرف بھیج دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ خط ملا تو اس وقت ہرقل نے اپنے ہرکارے دوڑائے کہ ایسے کسی شخص کو ڈھونڈ لاؤ جو عرب کا آدمی ہو اور جو اللہ کے رسول کو پہچانتا ہو۔ تو ان کو ایک ابو سفیان کی سربراہی میں ایک قافلہ مل گیا، انہوں نے ابو سفیان کو ہرقل کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے ارد گرد موجود تھے۔ اس نے پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون شخص آپ کے زیادہ قریب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان۔ ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا اور باقی سارے لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا اور کہا کہ میں اس سے ابو سفیان سے کچھ اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہرقل نے طریقہ کتنا بہترین اختیار کیا کہ باقی لوگوں کو ابو سفیان کے پیچھے بٹھا دیا اور ابو سفیان کو آگے، اور پھر کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے اشارہ کر لینا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، وہ اونچے نسب والا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ ابو سفیان کہنے لگا کمزوروں نے۔ بادشاہ نے پھر پوچھا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا تو کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کیا وہ بد عہدی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان نہیں۔ اور یہاں پر ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع ملا، چنانچہ اس نے مزید کہا البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی آپ کو یاد ہے، تو اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا۔ ہرقل نے کہا کہ تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے پوچھا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان نے کہا جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں زک پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے زک پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اس گفتگو پر جو تبصرہ کیا آپ دیکھیں وہ کتنا بہترین ہے، اور اسی سے آپ دیکھیں اہل کتاب جان گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب والا ہے، تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں۔ تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں سنی اور نہ کہی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا عرب میں۔ پھر تم نے بتایا کہ اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ دادوں میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہ طلب کر رہا ہے۔ تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کا الزام نہیں لگاتے تھے، تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے، کتنی بہترین بات ہے۔ پھر تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ آپ اگر قرآن پڑھیں تو آپ کو قرآن میں یہ بات نظر آئے گی کہ ہر دفعہ پیغمبروں کی پیروی اگر کی ہے تو یہی لوگوں نے کی ہے، غریب طبقے نے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم قوم عاد، قوم ثمود کا قصہ پڑھتے ہیں، صالح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام، تو وہاں پر بھی وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے جو ہمارے قوم کے بے عزت لوگ ہیں انہوں نے تمہاری پیروی کی ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھی ان کے لوگوں نے یہی بات کہی تھی، شعیب علیہ السلام کو بھی سرداروں نے یہی بات کہی تھی کہ ارازلن بادی الرائی کا لفظ آتا ہے کہ جو ہم میں سے ارازل ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں یا جن کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو یہ بات اہل کتاب جانتے تھے کہ ہمیشہ سے نبیوں کی دعوت پر لبیک کہنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور تم نے بتایا کہ یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں اور ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور تم نے بتایا کہ ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور تم نے بتایا کہ وہ بدعہدی نہیں کرتا، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاکدامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، اور میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے ہی والا ہے، لیکن میرا یہ گماننا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرکل نے آپ کا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئیں اور بہت شور مچا، چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر کر دیا۔ باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا، اس سے تو بنو اسفر کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ آپ اس سے دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو اہل کتاب تھے ان کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ واقعی میں اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو نبوت ملی ہے، لیکن ان کو نہیں ماننا تھا، لہٰذا انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے بہت سارے اثرات تھے، فائدے تھے، جس کی بنا پر اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امن و امان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، یعنی وہاں پر آتا ہے ولا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو، اور زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ تو یہ جو فساد ہے دراصل یہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا، ملک، گھر، تجارت، مال، سب کچھ اس سے برباد ہو جاتا ہے۔ تو جس بھی حد تک ممکن ہو بہتر ہے کہ امن و امان قائم رہے، جس کی وجہ سے لوگ سکون سے رہیں اور فائدے والے کام ہوتے رہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد کے جو اہم واقعات تھے اس میں سے دو اہم واقعات یہ بھی تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ابھی تک بھی مسلمانوں کی دشمنوں کے صف میں شامل رہے تھے۔ اس سے پہلے کوئی موقع ایسا نہیں تھا جس میں خالد بن ولید اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دشمنی میں کوئی کسر چھوڑی ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ دلوں کو پلٹانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب خالد بن ولید کے بھائی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو آپ نے خالد بن ولید کے بھائی سے کہا کہ مجھے امید ہے، یعنی خالد کی فہم و فراست سے مجھے امید ہے کہ وہ اسلام سے زیادہ دن تک دور نہیں رہ سکے گا۔ جب ان کے بھائی نے خالد بن ولید کو یہ جملہ سنایا اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ مجھے کچھ دن پہلے خواب بھی نظر آیا جس میں یہی بات مجھے لگی کہ شاید میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو فہم و فراست تھی، انہوں نے آپس میں بات چیت کی کچھ لوگوں سے، جیسے کہ عثمان بن طلحہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ عثمان بن طلحہ یہ تھے جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے یا کچھ عرصہ پہلے جب آپ مکہ ہی میں مقیم تھے تب آپ نے ان سے چابی مانگی تھی کہ ایک دفعہ مجھے کعبۃ اللہ کو دیکھنے دو اندر سے، یہ جانے دو، لیکن اس نے اس وقت بہت اللہ کے رسول کے ساتھ بدتمیزی والا معاملہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی میرے اختیار میں ہوگی اور پھر میں اسے تمہیں دوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے دوران ویسے ہی ہوا، تو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اسلام قبول کرنے کی خاطر، کیونکہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی کہ واللہ اسلام غالب آتا جا رہا ہے، وہ اپنے فہم و فراست سے، عقل سے یہ بات سوچ رہے تھے کہ جب بھی ہم نے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہمیشہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور ہم کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ حالانکہ کفار مکہ کے پاس کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں تھے، وہ لوگ بھی بڑے بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے۔ تو وہ غور و فکر کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ کیا بات ہے، آخر کہ اللہ کے رسول کا معاملہ ہی غالب آ رہا ہے، تو واقعی میں اللہ کے رسول رسول ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ ارادہ کیا اور وہاں سے نکلے مکہ سے۔ راستے میں عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی، جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرا بھی ارادہ وہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ واللہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب آنے والے ہیں، آس پاس کے علاقے انہوں نے فتح کر لیے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول غالب آئیں گے، تو لہٰذا یہی صحیح دین ہے۔ تو یہ دونوں نکلے، راستے میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو مل گئے، اور یہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو دیہات العرب کہلاتے تھے۔ ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے فاتح مصر بھی کہلاتے ہیں یہ۔ ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی اس وقت عرب کے زمانے میں کہ جو چار بڑے مشہور لوگ تھے اس زمانے میں عرب کے، اور یہ چار لوگ عقل، فہم و فراست میں سب سے زیادہ مانے جاتے تھے، کہ یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فہم و فراست دی ہے۔ تو سب سے عقل مند شخص مانے جانے والے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور واقعی میں آپ دیکھیں ان کی عقل مندی، کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ ہجرت حبشہ میں تحفے تحائف لے کر کون گیا تھا؟ یعنی ان کی ذہانت کا اندازہ آپ لگائیں کہ یہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بادشاہوں سے بات کرنے کا طریقہ آتا تھا، ان کے آواز میں بہت رعب اور دبدبہ تھا، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ جانتے تھے، فہم و فراست میں سب سے آگے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت مشہور تھے، اس بارے میں یہ بھی راستے میں مل گئے، اور یہ تینوں لوگ ساتھ ہی میں تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیارا جملہ فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے جگر گوشوں کو تمہاری گود میں ڈال دیا ہے۔ یعنی یہ معمولی بات نہیں تھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کہ اتنے بڑے بڑے لوگ دراصل اسلام قبول کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فائدہ تھا سمجھیں، کہ اللہ نے مکہ کے جگر گوشوں کو تمہاری گود میں ڈال دیا ہے۔ ان لوگوں کے اسلام لانے کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو فہم و فراست والے ہیں، بہادر ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو واقعی میں اس میں کوئی سچائی اور حقانیت ہے، لہٰذا ان کے بعد اور بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا ہے، یعنی سیف اللہ کا ان کو لقب حاصل ہے، سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ بہت بہادر تھے، ان کے بارے میں کسی سیرت نگار نے یہ بات لکھی ہے۔ ویسے تو یہ جدی پشتی رئیس تھے، بہت مالدار تھے، اور چونکہ مسلسل ان کی پوری عمر جنگوں میں گزری، کہتے ہیں کہ پوری زندگی گھوڑے کی پیٹ پر گزار دی یا میدان جنگ میں، اور جسم کا کوئی حصہ ان کا ایسا نہیں تھا جہاں پر ان کو زخم نہ آیا ہو، تلوار کا نشان، لیکن ان کی موت ان کے بستر پر ہی واقع ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے موت آ جائے گی یا جان چلی جائے گی، تو ان کو میرے بارے میں بتا دو کہ میری پوری زندگی گھوڑے کی پیٹ پر گزری، جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے باقی جہاں تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن مجھے موت اپنے بستر پر آئی، حالانکہ میری شدید خواہش تھی کہ میں شہادت کا رتبہ حاصل کروں۔ لیکن آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ، یعنی جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہیں آتی ہے۔ بہت بہادر تھے ماشاءاللہ، اور ان کی خصوصاً جو جنگی چالیں ہوا کرتی تھیں، جو جنگی تکنیک ہوا کرتی تھی، بہترین ہوا کرتی تھی۔ آج غیر مسلموں نے خود اس پر کتابیں لکھی، اور کئی غیر مسلم جو جنرل ہوا کرتے تھے انہوں نے خالد بن ولید کی ہسٹری باقاعدہ خود پڑھی تاکہ وہ وہی تکنیک استعمال کریں جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو تکنیک استعمال کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں، مسلمان وہ جنگ کبھی ہار نہیں سکتے۔ اسی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے انہیں معزول کر دیا تھا، اور آپ دیکھیں کہ جب ان کو یہ خط ملا کہ آپ کو معزول کر دیا گیا اور آپ سپہ سالار نہیں ہیں بلکہ آپ کو ایک عام سپاہی کی طرح جنگ میں لڑائی کرنا ہے، تو کتنا بہترین کردار ہمیں نظر آتا ہے دونوں بھی صحابہ اکرام کا، اور کیسے صحابہ اکرام کی تربیت ہوئی تھی۔ لوگوں نے ان کو بہکانا بھی چاہا تو کہنے لگے کہ میں پہلے بھی ایک اللہ کے سپاہی کی حیثیت سے جنگ کرتا رہا، اور ابھی بھی اللہ کے سپاہی کی حیثیت سے جنگ کرتا ہوں، چاہے سپہ سالار ہو کر لڑوں یا ایک عام سپاہی بن کر لڑوں، میں لڑ رہا ہوں اللہ کی خاطر۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر بھی وہ ڈاوا ڈول نہیں ہوئے، ورنہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک کو کسی عہدے سے نکال کر کسی دوسرے کو اس عہدے پر بٹھا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، آپ بتائیں؟ لیڈر کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں نا کہ اچھا انہوں نے ہم کو عہدے سے ہٹا دیا، جو کام ہم کر رہے تھے وہ کام ہم سے واپس لے لیا، تو اب وہیں سے دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ کے سپاہی ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دلوں پر نہیں لیتے، اور نہ ہی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے دین کے لیے جو یعنی دین کے جس میں فائدہ ہو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ ہم سب کس لیے کر رہے ہیں؟ جو بھی کام، اگر آج دینی تنظیمیں، کوئی آرگنائزیشن جو بھی کام کر رہے ہیں، یہ سب کا مقصد کیا ہے؟ دراصل اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، جنت کی طلب۔ تو اس کاز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھی کام کرنا پڑے تو ماشاءاللہ خوش قسمتی کی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، اور اگر آپ کو ایز اے لیڈر کام کرنا پڑے تو بھی ماشاءاللہ اس میں بھی ایک ذمہ داری اور خوشی کی بات ہے۔ لیکن آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا، تو اس کا مطلب آپ عہدے کے لیے کام کر رہے تھے، آپ اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ذہانت میں ماشاءاللہ بہت آگے تھے، بہت ہی فہم و فراست والے تھے۔ جب اسلام قبول کر کے آئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کے فہم و فراست کی بنا پر فوراً ہی ایک سریے کا سپہ سالار ان کو بنا دیا۔ یعنی اللہ کے رسول نے ایک دستہ بھیجا جس کے سپہ سالار یہ تھے۔ اب ان کو جب اللہ کے رسول نے اس سریے میں بھیجا، راستے میں ایسا معاملہ پیش آیا کہ ان کو احتلام ہو گیا، اور وہاں پر ان کو نماز پڑھانے کے لیے انتہائی سردی کا وقت تھا، اور اس سردی کی بنا پر انہوں نے تیمم کیا اور لوگوں کی امامت کروا دی۔ جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول سے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، راستے میں ایسے ایسے معاملات پیش آئے اور میں نے لوگوں کو اسی حالت میں نماز پڑھا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر بن العاص، کہ تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو؟ یعنی اپنے جانوں پر قرآن کی آیت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یا پھر اسی طرح کی کوئی آیت انہوں نے پڑھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرائے، اور پھر آپ نے اس پر کچھ نہیں کہا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ان کا اجتہاد تھا، یعنی ابھی اسلام لائے چند ہی دن گزرے تھے، اس کے باوجود بھی آپ ان کی فہم و فراست دیکھیں، اور ان کا اجتہاد کرنا دیکھیں، اور قرآن پر ان کا عبور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو قرآن پر عبور حاصل تھا ماشاءاللہ، کہ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے اسلام لائے ہوئے، لیکن ان کو قرآن کی آیتیں بھی یاد، اور الحمدللہ اس سے انہوں نے ایک مسئلہ بھی اخذ کر لیا اور اس کا حل بھی نکال دیا۔ تو یہ ہوتی ہے مسلمان کی فہم و فراست۔ اسی طرح سے ان کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی۔ کہتے ہیں کسی نے ان سے، کوئی تابعی میں سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول کیسے دکھائی دیتے تھے بتائیے۔ تو بلکہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں، انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر کوئی تم میں سے مجھے کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ڈسکرائب کروں یا بتاؤں کہ کیسا چہرہ تھا، تو میں نہیں بتا سکتا۔ کہتے ہیں کہ واللہ اسلام لانے سے پہلے نفرت کی وجہ سے آپ کے چہرے کی طرف کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا، اور اسلام لانے کے بعد آپ کے چہرے کی طرف کبھی آپ کی محبت کی وجہ سے نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ یعنی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھا، احترام اور محبت کی وجہ سے۔ ایسی ان کو محبت ہو گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام چاہتا کیا ہے اصل میں؟ یعنی جب اسلام آپ کے دل میں گھر کر لیتا ہے اور جب آپ مسلمان بن جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محبتیں، آپ کی فرما برداریاں، آپ کی وفاداریاں سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ ابھی تو وہ مشرک تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ایمان لائے تو اپنی تمام پیچھے کی ساری زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جب ہاتھ بڑھایا تھا بیعت کرنے کے لیے، پھر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم نے ہاتھ پیچھے کر لیا بیعت سے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میری ایک شرط ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کہو کیا شرط ہے؟ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اسلام سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام سے پہلے، یعنی زمانۂ جاہلیت کے سارے گناہ، یعنی اسلام لانے کی وجہ سے وہ خود بخود ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے؟ تب انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ایک اور واقعہ ہمیں ان کا ملتا ہے، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے، یعنی پیارا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، ہو سکتا ہے ان کو امید ہو کہ اللہ کے رسول میرا نام لیں، کیونکہ یہ بھی بہت محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے۔ تو اللہ کے رسول نے جواب میں کہا کہ عائشہ۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرا یہ مطلب نہیں تھا، یعنی آپ بیویوں کا تذکرہ نہ کریں بلکہ مردوں میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ابوہا، یعنی عائشہ کا باپ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق کا نام نہیں لیا بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے نسبت دی۔ اور پھر انہوں نے پوچھتے گئے تو اس کے بعد عمر اور ان کا ذکر کیا اللہ کے رسول نے، تو خود بخود ہی پھر خاموش ہو گئے۔ یعنی ان کی ذہانت آپ دیکھیں کہ آگے نہیں پوچھا، کیونکہ ہو سکتا وہ سمجھ رہے ہوں کہ میرا نام لسٹ میں سب سے آخر نمبر پر آئے، تو لہٰذا خود ہی پھر خاموش ہو گئے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ بہرحال انہوں نے مصر انہوں نے فتح کیا، اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کو بہت تقویت پہنچائی ان کے فہم و فراست کی بنا پر، ان کے بہادری کی بنا پر، اور مصر ان کے ہاتھوں پر فتح ہوا، اس لیے فاتح مصر کہلاتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دو چیزیں جو خاص طور سے ڈسکس کرنی تھی، کہ خیبر کے بعد کے جو اہم واقعات تھے، یعنی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام اتارنا پڑا، پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا، اور پھر 7 ہجری میں اللہ کے رسول نے عمرہ قضا، یعنی جو عمرہ آپ کا رہ گیا تھا اور کفار مکہ نے کہا تھا کہ آپ اگلے سال آئیں، تو اللہ کے رسول اسی سال یعنی 7 ہجری میں عمرہ کرنے گئے۔ لیکن جو خیبر کی فتح تھی، اس دوران جو خصوصاً 2-3 باتیں ہوئی تھیں، کہ اللہ کے رسول نے اس وقت گھریلو گدھوں کا گوشت آپ نے منع فرما دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب فتح ہوئی لوگوں نے دیگیں چڑھائیں اور اس میں گدھوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکوایا۔ جب اللہ کے رسول کو اس کا علم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے گدھے کا گوشت بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فوراً اس کو واپس ڈال دو، پھینک دو اسے، اور وہ جو برتن ہے جس میں تم نے بنایا اسے بھی توڑ دو۔ جب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ایسا نہ کریں کہ اس گوشت کو تو ہم ضائع کر دیں لیکن جو برتن ہے اس کو واپس لینے دیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گدھے کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اب اگر آپ اس میں پڑھیں گے، قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے، تو قرآن میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث کتنی ضروری ہے۔ تو جو چیز حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حرام ہے، تو لہٰذا وہ قانون کا درجہ رکھتی ہے، قانونی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح سے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کوئی شخص اس میں سے کوئی حصہ نہیں لے سکتا، کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ جیسے کہ پتہ چلتا ہے کہ کسی صحابی نے ایک رسی یا کوئی اسی قسم کی بہت چھوٹی موٹی چیز لی تھی، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کوئی اس میں سے ایک رسی بھی نہیں لے سکتا، تو وہ صحابی نے واپس لا کر وہ رکھ دیا۔ ایک صحابی کے بارے میں جو کہ شہید ہو گئے تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ جنتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، وہ جہنم میں ہے، جہنم کی آگ میں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے خیانت کی تھی۔ اور ایک واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے کہ کسی شخص نے اپنے زخموں کی تاب نہ لا کر خود اپنی ہی تلوار کو اپنے سینے میں لگا لیا تاکہ موت واقع ہو جائے، تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی اللہ کے رسول نے نہیں پڑھائی جس نے امانت میں سے خیانت کی ہو یا جس نے خودکشی کی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کی امانت ہوتی ہے، اجتماعی امانت، اس میں سے کوئی خیانت نہیں کر سکتا، بغیر امیر کے پوچھے کوئی چیز نہیں دی جا سکتی۔ ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلی کہ بٹائی پر زمین دی جا سکتی ہے، جیسے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ جیت گئے اور اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی مسلمانوں کو، تو یہودیوں نے کہا کہ آپ لوگ زمین کے بارے میں نہیں جانتے جتنا ہم جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں یہاں پر کاشتکاری کی اجازت دیجیے، آدھی پیداوار ہم آپ کو دیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس بات پر یہ معاملہ طے کیا کہ ٹھیک ہے، سب کچھ تمہارا ہوگا، یعنی بیج وغیرہ سب کچھ تمہارا ہوگا، محنت بھی تم کرو گے اور آدھی پیداوار تم ہمیں دو گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لیکن جب تک ہم چاہیں گے، یعنی جب تک ہم چاہیں گے تمہیں یہاں رکھیں گے، اس کے بعد ہماری مرضی ہوگی تو ہم تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیں گے۔ تو اس بات پر یہ راضی نامہ ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصے بعد، یعنی ابھی آج سے 300 سال پہلے کی بات ہے، کہ کچھ یہودیوں نے کچھ جھوٹی حدیثیں لا کر ایسی حدیثیں بنائی اور پیش کی کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ زمینیں تمہاری ہی رہیں گی اور تم جب چاہو جب اس پر کاشتکاری کر سکتے ہو، ہم آدھی لیں گے اور باقی کی زمین تمہاری رہے گی۔ تو جھوٹی حدیثیں بنا کر پیش کی، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا جھوٹ خود بخود کھل گیا سامنے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا معاہدہ تھا، لہٰذا اس لیے پورا کرو اور یہ خیبر کی زمین واپس یہودیوں کو دی جائے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا معاہدہ تھا، جبکہ معاہدہ ایسا نہیں تھا، بلکہ معاہدہ یہ تھا کہ وہ لوگ زمین پر کاشتکاری کریں گے اور مسلمانوں کو اس کا آدھا حصہ دیں گے، اور جب تک اللہ کے رسول چاہیں گے ان کو رکھیں گے اور جب چاہیں گے بے دخل کر دیں گے۔ اسی بنا پر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے خیانت کاری شروع کی اور زمین کا خراب حصہ دینے لگے مسلمانوں کو، اور مسلمان جب کسی چیز کے لیے وہاں جاتے تو مسلمانوں کو قتل کرنے لگے، یعنی ایک دو مسلمانوں کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، قتل کیا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رات میں اس طرح سے اوپر سے نیچے گرا دیا کہ ان کے ہاتھ کے پاؤں ٹوٹ گئے تھے۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ان کو یہاں سے بے دخل کرنے کا وقت آ گیا کیونکہ ان کی شرارتیں شروع ہو گئی ہیں. لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو خیبر سے بھی پھر بے دخل کر دیا گیا اور یہ لوگ دور دراز کے علاقوں میں وہاں سے چلے گئے. پھر خیبر کے بعد ہی یعنی خیبر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر ہی میں تھے کہ جو مہاجرین حبشہ تھے ان کی واپسی ہوئی, یعنی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ میں جتنے اور بھی حبشہ میں مہاجرین آبسے تھے وہ لوگ سب مدینہ واپس آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ نجاشی جو بادشاہ نجاشی تھا اس نے اپنی ایک خود سے کشتی تیار کروائی اور یہ سارے مہاجرین حبشہ کو واپس مدینہ بھیجا, جس میں رملہ یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں جن کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی نے بادشاہ نے کیا تھا. تو یہ سارے لوگ واپس آئے اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی دیر بھی رہنا گوارا نہ ہوا اور وہ فوراً اسی وقت وہاں سے جہاد پر چل دیے یعنی خیبر کی طرف. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب سے ملے تو آپ ان سے خوشی سے مل کر آپ نے جو جملے کہے وہ تاریخی جملے ہیں. آپ نے کہا کہ واللہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی زیادہ خوشی ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کی صلہ رحمی, رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک رویہ پتہ چلتا ہے. رشتہ داروں کی خاص اہمیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کو بہت اہمیت دیتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا عباس یا ابن عباس یا پھر جعفر بن ابی طالب یا عقیل بن ابی طالب یا فضیل بن عباس, یہ سارے جو لوگ تھے یا آپ کے پھوپھی زاد یا پھوپھیاں یا پھوپھی کی بیٹیاں, آپ نے ان کا خاص خیال رکھا. اسی دوران کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس سے کافی لوگوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے. جب یہ مدینہ پہنچے تو مدینہ کے امیر سے انہوں نے ملاقات کی اور فوراً پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں. ان سے اتنا بھی برداشت نہ ہوا کہ اللہ کے رسول کا انتظار کرے مدینہ میں, یہ وہیں سے خیبر چل پڑے تاکہ اللہ کے رسول سے فوراً ملاقات کریں. جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں سے کچھ حصہ دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے بذات خود نہیں دیا بلکہ صحابہ کرام سے مشورہ دیا, حالانکہ ابو ہریرہ جنگ میں شامل نہیں تھے. تو یہ بھی بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ کوئی اگر نیا آنے والا ہے اور اس میں وہ اس کا حصہ نہ بھی ہو تب بھی آپس کے لوگوں سے مشورہ کر کے اس کو دیا جا سکتا ہے دل خوش کرنے کے لیے. اور ہم یہی بات پر منکرین حدیث بہت اعتراض کرتے ہیں اصل میں کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں اسلام انہوں نے قبول کیا تو بہرحال پھر ان سے اتنی حدیثیں کیوں وابستہ ہیں. اس لیے وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حدیثیں گھڑی گئیں یا جھوٹی حدیثیں موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال ہی اللہ کے رسول کے ساتھ رہے, لیکن صرف یہی عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری احادیث سیکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سائے کی طرح اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹا رہتا, کبھی آپ سے جدا نہ ہوتا. بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آخر تک شادی نہیں کی تھی تاکہ اللہ کے رسول سے جدا نہ ہونا پڑے, کوئی اور ذمہ داری میں وہ گھر نہ جائے. اور انہوں نے صرف اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ احادیث ہی نہیں سنی تھی بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ سے بھی روایت کرتے ہیں, یعنی جو پرانے صحابہ کرام تھے ان سے پھر انہوں نے احادیث سیکھی کہ اللہ کے رسول نے فلاں موقع پر کیا فرمایا تھا, فلاں موقع پر کیا فرمایا تھا, یہ ساری باتیں تھیں. تو اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 5000 سے زیادہ احادیث یاد تھی ماشاءاللہ, اور یہ مسلمان امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. اور یہ حدیثیں ان کو زبانی یاد رہتی تھیں, وہ روز اس کے حفظ کو دہرایا کرتے تھے, اس کی دہرائی کرتے تھے تاکہ وہ حدیثیں ان کو یاد رہیں اور بھول نہ جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس غزوے میں اللہ کے رسول نے نکاح کیا. ان کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ پستاقد تھیں, کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ زینب بنت جحش نے ان کے بارے میں کہا کہ صفیہ تو پستاقد یہودیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انتہائی ناپسند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھے معاملہ کہ آپ چاہے بیویاں آپ کی بیویاں ہی کیوں نہ ہوں لیکن جہاں تربیت کا پہلو اگر آپ سامنے رکھتے تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ آپ نے تربیت نہ کی ہو, چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں. تو اللہ کے رسول نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. حالانکہ زینب بنت جحش یہ وہ صحابیہ تھیں ام المومنین میں سے کہ ان کی عبادت گزاری بہت زیادہ مشہور تھی. اللہ کے رسول نے ایک دن مسجد میں ایک رسی لٹکتی ہوئی دیکھی, پوچھا کہ یہ کیا ہے تو لوگوں نے بتایا, ان کی کنیز نے بتائی کہ یہ دراصل زینب بنت جحش نے لٹکا رکھی کہ جب وہ تھک جائیں تو پکڑ لیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. آپ نے فرمایا کہ جب انسان کو نیند آ رہی ہو تو بہتر ہے کہ وہ آرام کر لے, ایسا نہ ہو کہ نیند میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس کی زبان سے کچھ ایسے کلمے نکل جائیں جو ناپسندیدہ ہوں. تو یہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں ایک معیار مطلوب دیا عبادت کا کہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے. ان کے بارے میں حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کیونکہ یہ بہت فیاض تھیں, بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھیں اور بہت زیادہ اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتی تھیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے وہ آ کر ملیں گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ ناپا کرتے تھے, لیکن جب ان کا انتقال ہوا تب ہم کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد دراصل ان کی فیاضی تھی, یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. تو آپ دیکھیں کہ ایک یعنی ہم یہاں پر دو چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں کہ ان کی زبان سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات بھی نکل گئی کہ وہ پستہ قد ہیں, یہودیاں ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت گزار بھی تھیں. تو یعنی کوئی ایک چھوٹی موٹی غلطی ہو جانا یا کوئی نیکی کے خلاف کوئی بات ہو جانا, ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کے اوپر بس پھر اب نافرمانی کے فتوے لگا دیتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی ایک غلطی ہو گئی یا چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ شخص اب اچھا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ہم نے یہ سوچ لیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے بالکل ہی پرفیکٹ لوگ ہوں گے, یا جو بھی دین کے دائی ہوں گے یا جو نیک لوگوں کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں گے انہوں نے غلطی ان کو چھو کر بھی نہیں گزرنا چاہیے. ہم لوگ ذہن میں تصور ہم نے یہ بنا لیا ہے, یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے کہ نہ ہی نیک لوگوں سے غلطی ہونا چاہیے, دین کے دائی سے تو غلطی بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے, اور جو دائی کے گھر والے ہیں بلکہ اس کے ساتھ خاندان کے لوگ یعنی ساتھ پشتے بھی اس کے نیک ہوں. ہم کہتے کہ اچھا فلاں کا بیٹا ہے اور اس کو داڑھی بھی نہیں ہے, اچھا فلاں کی بیٹی ہے اور یہ پردہ بھی نہیں کرتی. تو آپ دیکھیں کہ انسان کا اختیار صرف اپنی ذات پر ہے. اب آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا تھا بھلا؟ نوح علیہ السلام تو اللہ کے رسول تھے, 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اپنے قوم میں, تو کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو نہیں لانا چاہا ہوگا دین کی طرف؟ ان سے بڑھ کر کوئی کوشش کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے کہ آپ اور میں ان سے زیادہ کوشش کرنے والے ہو سکتے ہیں نوح علیہ السلام سے بڑھ کر؟ نہیں نا. تو جب ان کا بیٹا اور ان کی بیوی اسلام نہیں لائی یا قبول کیا انہوں نے, تو پھر ہم کیوں بلیم کرتے ہیں لوگوں کو کہ اچھا فلاں لوگ, فلاں دائی, فلاں دیندار, یا اللہ وہ تو ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے. تو کیا ہوٹل میں کھانا کھانا معیوب بات ہے؟ ایکچولی یہ جھوٹی حدیث ہے ہمارے یہاں پر نا, جھوٹی حدیث کو اتنا رواج دے دیا گیا کہ ہوٹل میں کھانا کھانا یا باہر کا کھانا کھانا ہلکے پن کی علامت ہے. تو یہ جھوٹی حدیث ہے, ہم کو حدیث تو صحیح معلوم نہیں اور ہم فتوے لگا دیتے ہیں. تو دیندار لوگوں کے تعلق سے ہمارے ذہن میں جو کانسیپٹ بیٹھ گیا ہے کہ نہیں دیندار جو لوگ ہیں وہ بہت ہی الگ قسم کے لوگ ہونے چاہیے, عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی اور عجیب مخلوق ہونا چاہیے انہوں نے نہ ہنسنا چاہیے, نہ بولنا چاہیے, نہ کھانا چاہیے, نہ پینا چاہیے, اور ان کے خاندان کے لوگ تو سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار ہیں, سب تہجد گزار, ایون چھوٹا بچہ 5 سال کا بچہ اس نے بھی تہجد پڑھنا چاہیے. تو یہ بلا وجہ کہ ہم نے زبردستی کی پابندی اپنے اوپر عائد کر لی ہے اور زبردستی کے سوچ ہم نے ایک بنا لی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. تو زینب بنت جحش آپ دیکھیں کہ یہاں سے امہات المومنین وہ بھی انسان تھیں, خواتین تھیں, ساری چیزیں انسان میں ہوتی ہیں, بعض اوقات نفس غالب آ جاتا ہے اور کبھی انسان سے کچھ چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماشاءاللہ یعنی ان کی جو عبادت گزاری آپ دیکھیں, ان کی فیاضی آپ دیکھیں, یہ ساری باتیں ان میں موجود تھیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ایک تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ دوسری بیوی آنے پر آپ نے پہلی بیوی کو فراموش نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں اور یقین جانے کہ آج مسلمان خصوصاً مرد حضرات انہیں کوئی سنت نہیں یاد رہتی, انہیں یہ سنت نہیں یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لباس پسند کرتے تھے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا, بیویوں کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے, گھر والوں کے ساتھ آپ کیسے تھے. نہیں, وہ کچھ انہیں یاد نہیں رہتے. ہاں اگر یاد رہتا تو کیا یاد رہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور آپ نے خود 4 سے زیادہ شادیاں کی تھی. لیکن آج ہمارے مسلمان مردوں کا کردار آپ دیکھیں کہ جیسے ہی دوسری بیوی آتی ہے پہلی بیوی کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کا یہ عالم تھا, یہ حال تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ دل کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے, لیکن آپ روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج کے پاس جاتے, سب کی آپ نے ایک باری مقرر کی تھی, ایک ایک دن تمام ازواج کے پاس آپ رات گزارتے, اور اسی طرح سے ہر معاملے میں یعنی جو بھی چیز تقسیم کرنا ہوتی اس میں بھی آپ عدل اور انصاف سے کام لیتے تھے. جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی چیز دوں گا جو میں نے تمام ازواج کو دی, یعنی ایک چکی, کچھ ایک پانی کا گھڑا اور کچھ بستر یا تکیہ. تو اس سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جو لوگ یعنی جو ہندی کا لفظ ہے اس کو دہیز کہتے ہیں, کچھ لوگ جہیز کہتے ہیں, تو بہرحال جہیز کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہاں پر اتنی ازواج یعنی جو آپ کی ازواج تھیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی نے جہیز لے کر نہیں آیا وہ ساتھ میں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرووائڈ کیا ساری چیزیں جو ضرورت کی چیزیں تھیں. تو یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے جہیز وغیرہ کا, یا پھر بیوی اپنے گھر سے کچھ لے کر آئے, اور پھر عدل اور انصاف بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اتنے نرم مزاج تھے اور اتنے رحم دل تھے کہ نماز کے دوران آپ کو پتہ چلتا کہ کوئی بچہ رو رہا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کے دوران بچوں کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے. امیمہ جو کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کندھے پر آپ اٹھا لیتے یا نماز کے دوران آپ اسے اٹھا لیتے یا سجدے کے دوران بعض اوقات بچے اگر آپ کے اوپر بیٹھ جاتے تو آپ اپنا سجدہ طویل کر لیتے تھے لیکن بچوں کو تکلیف نہیں دیتے تھے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار اور اخلاق تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار اور اخلاق تھا تو آپ دیکھیں کہ انہی کا اثر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر صحابہ کرام پر اس طرح سے ہوا کہ صحابہ کرام وہ بھی اسی طرح کے اخلاق اور کردار کے مالک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم و تربیت کی تھی کہ آپ نے کھڑے ہونے کو ناپسند فرمایا. آپ نے فرمایا ابو داؤد میں ابو امامہ سے روایت ہے کہ اس طرح کھڑے مت ہوا کرو یعنی کسی کے آنے پر استقبال کے لیے جس طرح اجمی لوگ باز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ترمذی کی ایک اور حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں اور وہ اس بات پر خوش ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب آپ سوچنے ذرا کہ آج بہت سارے لیڈرز کی کیا خواہشات ہوتی ہیں کہ جب وہ آئیں تو ان کے لیے کھڑا ہوا جائے. تو یہ کھڑے ہو کر سلام کرنے کا طریقہ اجمی لوگوں کا ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو کتنی محبت نہ ہوگی آپ سے. صحابہ کرام تو یہ بات گوارا ہی نہیں کرتے تھے کہ آپ کو ایک کانٹا بھی چبھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ کے رسول کے آنے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھی. یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. پھر آپ عاجزی اور تواضع آپ کی عادت تھی. صحابہ کرام سے بہت زیادہ اپنائیت اور محبت رکھتے تھے. آپ نے اپنا رعب کبھی بھی بیجا رعب ان کے اوپر نہیں ڈالا لیکن صحابہ کرام خود بخود آپ کا بہت زیادہ احترام اور عزت کیا کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے رعب ڈالنے کی کوشش نہیں کی. کہا جاتا ہے کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ان کی آنکھ دکھ رہی تھی اور اس کے باوجود وہ کھجور کھا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے صہیب تمہاری تو آنکھ دکھ رہی تھی اور تم کھجور کھا رہے ہو. یعنی آپ مسکرا کر یہ بات آپ نے پوچھی. نہیں آپ کا مطلب تھا کہ اچھا آنکھ دکھنے کی وجہ سے کھجور کیسے کھا رہے ہو. تو آپ دیکھیں کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا. کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول اس طرف سے کھا رہا ہوں جدھر کی دکھ نہیں رہی ہے. سبحان اللہ کیسے تعلقات تھے آپس میں صحابہ کرام کے اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک خاتون آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بوڑھی سی خاتون ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول کے میں جنت میں جاؤں گی. آپ نے فرمایا کہ نہیں. تو خاتون رونے لگی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ سب کی ایک عمر کر دے گا یعنی جوان اور باقیرہ بنا دے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول تھا. اور آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد یعنی خصوصاً اللہ کے رسول کو خاص طور سے موقع ملا صحابہ کرام کی تربیت کا، ان کے ساتھ مل بیٹھنے کا اور ان کی طرف توجہ کرنے کا. جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ صحابہ کرام کے خود آپس کے ساتھ کیا تعلقات تھے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان لوگوں کے کیا تعلقات تھے. محفلیں ہوا کرتی تھیں، لوگ اپنی پسند بیان کرتے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ گفتگو فرماتے تو آپ ان کے اوپر رعب ڈالتے یا پھر آپ دینی گفتگو شروع کر دیتے یا آپ دنیاوی گفتگو کو ناپسند کرتے تھے. ایسا نہیں تھا بلکہ اگر لوگ گفتگو کرتے دنیا کے بارے میں تو آپ بھی اس میں گاہے بگاہے شامل ہو جاتے. لیکن آپ نے فرمایا کہ انتم عالم امبی اموری دنیا کم، کہ تم کو دنیا کے معاملات زیادہ بہتر معلوم ہیں میری بنسبت. کہا جاتا ہے کہ اسی طرح سے ایک دفعہ مجلس جمی تھی اور صحابہ کرام اور اللہ کے رسول تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں، عورت، خوشبو اور نماز. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی عورتوں کے تعلق سے آپ بہت زیادہ نرم رویہ رکھتے تھے. اس لیے آپ نے آخر وقت میں بھی یہی فرمایا تھا کہ عورتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، ان کے چہرے پر نہ مارو. خوشبو بھی آپ کو پسند تھی، خوشبو کا تحفہ آپ کبھی لوٹاتے نہیں تھے اور خوشبو کا تحفہ لینا اور دینا پسند فرماتے تھے. اور نماز کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ نماز سے آپ کو کتنی زیادہ دلچسپی، لگاؤ، محبت تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سے باتیں کرتے بیٹھے ہوتے کہ بلال آواز لگاتے یعنی اذان دیتے. اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا ہو جاتا جیسے کہ اجنبی ہوں، یعنی فوراً آپ نماز کے لیے اٹھ کر چل دیتے تھے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو علت قرۃ اعینی فی الصلاۃ، کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یعنی آپ نے کیوں ذکر کیا کہ عورت، خوشبو اور نماز. آپ کی بیویوں سے محبت ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھتے تھے. بیٹیوں سے محبت آپ دیکھیں کہ جب بیٹیاں آتی تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اسی طرح سے صلح حدیبیہ سے واپسی پر کہا جاتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. تو کہنے لگے کہ کون ہے جو ان کو اڈاپٹ کرے, کیونکہ جو ماں ہے یعنی خالہ جو ہے وہ بھی ماں کے برابر ہوتی ہے. اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جعفر بن ابی طالب, سارے صحابہ آگے بڑھے کہ ہم ان کو لیں گے. اللہ کے رسول نے جعفر بن ابی طالب کو دے دیا, کیونکہ وہ لڑکی کی خالہ اسما بنت امیس وہ لڑکی کی خالہ تھی. تو اس طرح سے آپ لڑکیوں کے تعلق سے اور عورتوں کے تعلق سے آپ کے دل میں بہت زیادہ نرم گوشہ تھا. تو یہ فطری بات آپ نے کی تھی, فطرت کی بات کی تھی کہ جو عورت کی آپ نے اہمیت بتائی. تو اسلام جو کانسیپٹ ہمیں دیتا ہے کہ عورت کتنی اہم ہے, اسلام جو ہے کرسچینٹی کی طرح عورت کو شیطان کی اعلی کار نہیں کہتا. کرسچینٹی میں یہ کیا کانسیپٹ دیتے ہیں کہ عورت شیطان کی اعلی کار ہے, ہمیشہ گناہوں کی دعوت دیتی ہے, جبکہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں, بیوی ہے تو بھی ماشاءاللہ اگر وہ نیک بیوی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے, اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے, جنت میں لے جانے والی ہے, اس کا مستحق کروانے والی ہے. اسی طرح سے جب اللہ کے رسول نے یہ تین چیزوں کا ذکر کیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خاص دوست, آپ کے رفیق, غم گسار, آپ کے ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں, یعنی ڈفرینٹ ٹاپک, یعنی آپ دیکھیں کہ بات چیت چل رہی تھی لیکن سب اللہ کے رسول کے طرز پر بات بتا رہے تھے. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق نے کہ رسول اللہ کے چہرے پر ہر وقت میری نگاہ رہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ ان کی پسند بھی کیا تھی. اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف زبانی جملہ نہیں تھا ابو بکر صدیق کا, بلکہ وہ دل سے اللہ کے رسول کو اس طرح سے چاہتے تھے. دوسری انہوں نے ذکر کی کہ میرا مال آپ پر خرچ ہوتا رہے. یہاں پر بھی نسبت کس کی طرف جا رہی ہے آپ بتائیے. یعنی پہلا بھی جو جملہ کہا کہ کیا اللہ کے رسول کے چہرے پر ہر وقت میری نگاہ رہے, دوسرا کہا کہ میرا مال آپ پر خرچ ہوتا رہے. سبحان اللہ, یہاں پر بھی نسبت کس کی طرف گئی, یعنی تعلق کس سے جڑ رہا ہے یہاں پر بھی, بتائیں گے آپ لوگ؟ ابو بکر صدیق سے, ابو بکر صدیق کا تعلق اللہ کے رسول سے. جزاک اللہ خیرن, ماشاء اللہ. پھر تیسرا کہا کہ اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے. سبحان اللہ, یعنی یہاں پر بھی نسبت, یعنی اپنی بیٹی کے تعلق سے نسبت کس کی رہے, اللہ کے رسول کی نسبت برقرار رہے. اب جب ابو بکر صدیق نے کہا تو ظاہر سی بات ہے تیسرے جو قریبی ساتھی تھے, یعنی آپ کے پہلے ساتھی تھے ابو بکر صدیق تھے, اور جو دوسرے قریبی ساتھی تھے, یعنی جو تینوں لوگوں کا یہ ایک سرکل تھا, تو تیسرے کون تھے آپ بتائیے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی, اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بھی تین کام بہت زیادہ پسند ہیں. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج تو اپنا مزاج ہے, اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا ذکر کیا. کہنے لگے کہ بھلے کاموں کا حکم دینا, دوسرا برائی سے روکنا, اور تیسرا پرانے کپڑے استعمال کرنا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے, یعنی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی میں بھی وہی کہوں, یا ابو بکر صدیق نے جو بات کہی وہ بھی میں کہوں. جو ان کی پسند تھی, بہت کھڑے تھے نا یہ لوگ اپنے ہر بات میں, ہر معاملات میں, کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, جو دل میں ہوتا تھا وہی ان کی زبان پر بھی ہوتا تھا. ہم تو کیا کریں گے کہ اگر کوئی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے, سمجھے کوئی ہمارے بہت پسندیدہ کوئی لوگ آئے ہیں, بڑے بڑے اسکالرز ہیں, اگر وہ اپنی کوئی بات کریں کہ اچھا ہمیں یہ پسند ہے وہ پسند ہے, تو ہم بھی اس وقت کیسی بات کریں گے؟ ہم اپنے دل کی بات نہیں کہیں گے بلکہ ان کی پسند کی بات کریں گے. کیونکہ آج کل ہمارا مزاج کیا ہو گیا کہ اچھا جب دینداروں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں, جب دنیا داروں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو فیشن اور شاپنگ پر گفتگو ہوتی ہے. تو یہ تو آج ہمارے کیا کہنا چاہیے, ہمارا رویہ ہو گیا ہے, سمجھیں ڈپلومیٹک رویہ جس کو ہم کہیں گے. بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے ایک کام پسند ہے کہ بھلائی کا حکم دوں, برائی سے روکوں, اور پرانا یا موٹا کپڑا استعمال کروں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ ابا جان آپ اتنا موٹا کپڑا کیوں پہنتے ہیں, آپ کوئی اچھا لباس سلوائیے, اچھا لباس پہنیے. اور ان کے کپڑوں پر ہم سب جانتے کہ پیوند لگے ہوتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے لباس پر. کہنے لگے کہ اے بیٹی, مجھے موٹا کپڑا اس لیے پسند ہے کہ یہ گرمی سے یعنی گرمی میں پسینہ اچھی طرح جذب کرتا ہے, اور اس سے انسان کو آسانی ہوتی ہے چلنے پھرنے میں. تو یہ ان کو پرانے کپڑوں کا شوق تھا. کہا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ یروشلم فتح ہوا, وہ وہاں پہنچ گئے تو اس وقت بھی پرانا لباس پہنے ہوئے تھے. سبحان اللہ, جب ابو عبیدہ بن جرح نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین, آپ نے یہاں آتے وقت تو لباس تبدیل کر لیا ہوتا تاکہ آپ کے لباس سے لوگوں پر رعب پڑتا, تو ابو عبیدہ بن جرح کو جواب دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اے ابو عبیدہ, ہمیں جو یہ فضیلت ملی ہے یا آج جو عزت ملی ہے, یہ کس وجہ سے ملی ہے؟ لباس سے, یہ اسلام کی وجہ سے. یعنی بیکار کی چیزوں میں نہیں الجھا کرتے تھے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ ہمارا لباس کس برانڈ کا ہے, کہاں سے سلوایا, یہ کہاں سے لیا, کون سی بوتیک سے خریدا, یہ تو نہیں دیکھا جائے گا نا. جو عام لباس پہننے والے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ جنت والے کام کر رہے ہوں, اور جو خاص لباس والے ہیں اگر انہوں نے جنت میں جانے والے کام کیے ہوں گے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس لباس نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اعمال دیکھے جائیں گے۔ اب پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پیچھے رہتے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ اب ان کی آپ پسند سن لیجیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہنے لگے کہ مہمان کی خدمت کرنا، گرمی میں روزہ رکھنا، اور اللہ کے دشمن پر تلوار کا وار کرنا۔ اور آپ ہر جنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، خیبر فتح کیا ماشاء اللہ، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، ہر جگہ ماشاء اللہ یہ میدان میں آگے آگے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مہمان کی خدمت کرنا میری پسندیدہ باتوں میں سے ہے، گرمی میں روزہ رکھنا، اور ساتھ میں اللہ کے دشمن پر تلوار کا وار کرنا۔ اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاتا ہے کہ نظم کی صورت میں بتایا، یعنی اشعار میں بنا کر یہ بات انہوں نے پیش کی۔ تو یہ صحابہ کرام کا خاص انداز تھا ماشاء اللہ، یہ ان کی خطابت تھی، یعنی ان کے پاس ماشاء اللہ الفاظ کا ذخیرہ بھی ہوا کرتا تھا، بہترین الفاظ استعمال کرتے، اور یہ خاص اللہ کے رسول کی تربیت کا بھی نتیجہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زید بن ثانہ ایک تھے، جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو کسی نے بتایا کہ اگر تم کو نبوت کے بارے میں جاننا ہو کہ کوئی نبی ہے، تو نبی جو ہوتا ہے تو نبی کا حلم غصے پر غالب آ جاتا ہے، اگر کوئی نبی کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرتا ہے تو وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ کچھ معاملہ کیا تھا، خرید و فروخت کا معاملہ تھا، اور جو دن طے ہوا تھا وہ دن سے پہلے ہی، دو تین دن پہلے ہی یہ آ گئے ساتھ میں اللہ کے رسول سے مطالبہ کرنے، اور چادر کو زور سے پکڑا یا کرتے کو زور سے پکڑا اور کہا کہ تم بد لوگ ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے ڈانٹا اور گھورا اور اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں اس کی گردن اڑائے دیتا ہوں، لیکن آپ بہت سکون سے مجھے دیکھ رہے تھے، یعنی جو زید آئے تھے آپ کے پاس، اور دراصل وہ اللہ کے رسول کا امتحان لینے آئے تھے، کیونکہ انہیں کسی نے کہا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا غصہ حلم پر غالب آ جاتا، یعنی حلم غصے پر غالب آتا ہے، اور وہ جہالت کے سامنے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص آ کر اللہ کے رسول کا کرتا کھینچے یا چادر کھینچے، وہ فوراً غصے سے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول پرسکون حالت میں تھے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر، میں اور یہ کسی اور چیز کے محتاج تھے، تم مجھے دینے کا تقاضا کرتے اور اس کو نصیحت کرتے، تم نے جو ڈانٹا اس کی وجہ سے 20 سا زیادہ اس کو دینے کے لیے آپ نے کہا، یعنی جو کچھ اس سے آپ نے لیا تھا بطور قرض یا جو جس طرح بھی جو آپ نے چیز لی تھی، آپ نے اس سے زیادہ دے دیا، کس بنا پر کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا کردار، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے عمر، میں اور یہ شخص کسی اور چیز کے محتاج تھے، تم اس کو یعنی اچھے سلوک کا اس کو نصیحت کرتے اور مجھے بھی مجھ سے دینے کا تقاضا کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ پھر یہی صحابی ایمان لائے، غزوہ تبوک میں شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام ڈسکرائب کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، یعنی بہت چیئرفل پرسن تھے، زیادہ ہنستے ہنساتے نہیں تھے لیکن مسکراتے بہت زیادہ تھے، آپ کو زور سے ہنسنا پسند نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جسے اپنے عیبوں کی فکر دوسرے کے عیب سے غافل کر دے، یعنی اس کو اپنے عیبوں کی اتنی فکر ہو کہ وہ دوسروں کے عیب سے غافل ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے ذرا بتائیے پلیز، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے میں ہم اپنے عیبوں سے غافل ہو گئے ہیں، ہے کہ نہیں یہ معاملہ؟ جی بالکل الٹا معاملہ ہے ہمارا۔ تو جبکہ اللہ کے رسول نے کیا تعلیم کی ہے کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ، یا خوشخبری ہے اس کے لیے جس کو اپنے عیبوں کی فکر دوسروں کے عیب سے غافل کر دے۔ اور واقعی میں انسان جب اپنے بارے میں سوچتا رہے نا، یعنی اس کو اس قدر فکر لاحق ہو جائے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اسے دوسروں کا خیال ہی نہ رہے کہ فلاں میں کیا برائی ہے، فلاں میں کیا کمی ہے، فلاں ایسا فلاں ویسا۔ اور جیسے آتا ہے نا ظفر کا بہت ہی مشہور شعر ہے کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہ دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو واقعی میں انسان اپنے گریبان میں جہاں کر دیکھ لے اس کے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ پھر آپ صحابہ کرام کو بار بار یہ تاکید کرتے رہتے کہ جھگڑا، تکبر اور بیکار کے لغو کاموں سے دور رہیں۔ اس لیے آپ نے حدیث میں فرمایا تھا، من حسن اسلامی مری ترکوہ ما لا یعنی، کہ اسلام کے حسن، یعنی اسلام کا حسن یہ ہے کہ کسی بھی شخص جو اسلام قبول کرتا ہے کوئی بھی، تو اس کی خوبصورتی یہ ہے اسلام کی کہ وہ بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، دور رہے۔ آپ کی مجلس میں جب صحابہ کرام بیٹھتے تو ایسے بیٹھتے کہ گویا کہ سر پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی اتنی خاموشی ہوتی تھی آپ کی ادب اور احترام کی وجہ سے۔ بیچ میں کوئی آپ کی بات کو کاٹ کر کوئی بیچ میں نہیں بولتا تھا، جب آپ خاموش ہوتے تب صحابہ کرام عرض کرتے۔ صحابہ کرام پر اتنا زیادہ آپ کا رعب اور دبدبہ تھا کہ صحابہ کرام کہتے کہ ہمارا دل چاہتا کہ ہم سوال کریں، لیکن ہم احترام کی وجہ سے سوال نہیں کرتے تھے، اور ہماری خواہش ہوتی کہ کوئی بددعا آئے اور اللہ کے رسول سے سوال کرے تاکہ ہمیں بھی اس کا جواب مل جائے۔ تو یہ جو خصوصی تربیت اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی، جو اصحاب صفہ تھے، صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے رہتے تاکہ ان کی تربیت ہو، اور ہم دیکھتے کہ یہی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے صحابہ کا دور بہترین صحابہ بہترین دور کہلایا. اس لیے محدثین نے ایک ٹرم بنائی تھی حدیث کا، جب وہ علم لیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم صحابہ کے بارے میں معلوم کریں گے یا صحابہ کے بارے میں اگر ہم کو پتہ چلے تو ہم کہیں گے کہ الصحابہ کلہم عدول، یعنی صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے، سب کے سب عدل والے ہیں. تو یہ صحابہ کے بارے میں ایک اصول ان لوگوں نے بنا لیا تھا کہ الصحابہ کلہم عدول. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقع میں انہوں نے نہ اپنی سیاسی، یعنی آپس میں ان کا اختلاف ہوا، امیر معاویہ ہے، علی ہے، عثمان ہے، طلحہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے لوگ ہیں، آپس میں اختلاف ہوا لیکن انہوں نے کبھی اللہ کے رسول کا نام لے کر کوئی جھوٹی بات نہیں پیش کی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے نہیں. انہوں نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بیچ میں نہیں آنے دیا تاکہ ان پر خود کچھ الزام آئے. اسی لیے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا گیا کہ الصحابہ کلہم عدول. جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور اہم واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ تخیر جس کو کہتے ہیں. چونکہ خیبر فتح ہو گیا تھا اور خیبر کے فتح ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی مالی حالت بہت مستحکم ہو گئی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہر گھر میں وافر مقدار میں غلہ اور پھر غلام موجود تھے. اور وہ اہم واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں تکلیف ہو گئی ہے، لہٰذا تم اپنے والد سے کوئی غلام کیوں نہیں مانگ لیتی. لیکن اللہ کے رسول نے اس وقت بھی غلام نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے اصحاب صفہ کی فکر ہے. تو بہرحال امہات المومنین یہ سوچنے لگیں کہ اب جب خیبر فتح ہو گیا ہے اور کافی مقدار میں غلہ آ رہا ہے، لہٰذا اب ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سالانہ غلہ دیا کرتے تھے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 80 وسق، یعنی کچھ یہ مقدار ہوتی ہے، اتنا غلہ پورے سال بھر کے لیے دیا کرتے تھے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ غلہ سال بھر کے لیے ناکافی ہوتا تھا. اور یہ بات بھی ہم حدیث سے معلوم ہوتی ہے ہم کو کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مہینہ مہینہ گزر جاتا یا ہم ایک ساتھ دو چاند دیکھ لیتے لیکن ہمارے پاس کھانے کے لیے چولہا نہ جلتا تھا اور ہمارا گزارا صرف دو کالی چیزوں پر ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی. اب آپ سوچے کہ کیسے حالات ہوں گے. تو امہات المومنین نے سوچا کہ اب خیبر کی فتح کی وجہ سے ہمارے حالات درست ہوں، لہٰذا انہوں نے تقاضا کیا کہ ہم کو زیادہ غلہ چاہیے یا ہم کو کچھ انہوں نے اور ڈیمانڈ کی. اور آپ دیکھیں کہ ان کی ڈیمانڈ کوئی غیر فطری ڈیمانڈ نہیں تھی، وہ کچھ اور نہیں مانگ رہی تھی، وہ کچھ اپنے عیش و آرام کے لیے کچھ محل یا کوئی آسائشی نہیں مانگ رہی تھی، بلکہ انہوں نے کیا مانگا، اگر مانگا تو صرف دو وقت کے کھانے کے لیے کھانا مانگا تھا. لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول کی زوجیت میں تھی، کہتے ہیں کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں، جس پر جتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اور جو جس پر جس کا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی رسپانسبلٹیز بھی یا اتنی ہی ان کو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ پیدا ہو گیا نا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی فیسلٹیز. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے خود سے جو وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، یعنی ترقی پذیر جس کو ہم کہیں گے، غریب ممالک بھی آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے عام لفظوں میں. بہرحال ہم کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنے ممالک کے بارے میں یہ کہیں، لیکن چلیں جو بھی صحیح. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہاں پر ساری فیسلٹیز کس کو حاصل ہیں، جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، سیاسی لیڈرز، جو رہنما ہیں، ان کا تو محل ایئر کنڈیشن ہے، ان کے پاس بجلی کی ان کو کوئی فکر نہیں، کوئی چیز کی ان کو فکر نہیں، بہترین کار، بہترین گھر، سب کچھ. لیکن جو عوام ہے وہ مصیبت اٹھا رہی ہے. 8-8 گھنٹے، 10-10 گھنٹے ہمارے یہاں بجلی چلی جاتی ہے، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں. 10-10 گھنٹے جس شہر میں بجلی چلی جائے، آپ بتائیے کہ وہاں کاروبار کیسے چلے گا، کام کاج کیسے ہوں گے. تو ساری تکلیفیں عوام اٹھاتی ہے اور جو رہنما ہے اس کو ہر قسم کا عیش اور آرام اس کو میسر ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں جو کانسیپٹ دیتا ہے کہ جو رہنما ہوگا وہ تکلیف برداشت کرے گا لیکن عوام کو فائدہ پہنچاتا رہے گا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتے، آپ فرماتے کہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، جیسے ہی آئے گا میں تمہیں دے دوں گا. اور ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ناراض ہو کہ اللہ کے رسول، جس بات کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا، آپ کیوں اس کا وعدہ کرتے ہیں، یعنی کیوں آپ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہ بات ناپسند فرمائی. تو آپ اتنے زیادہ فیاض تھے، خود کے پاس کچھ نہ رہے تو نہ رہے لیکن تمام لوگوں کو سہولتیں مہیا ہوں. تو یہ جو آیت تخیر تھی، سورہ تحریم میں اس کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے. اور اللہ کے رسول نے اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو بیویوں کو جس کو چاہیں رکھیں، جس کو چاہیں چھوڑ دیں. اور بیویوں کو خود اختیار دیا تھا کہ بیویوں سے پوچھنے لگوایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ جو تم میں سے ساتھ میں رہنا چاہتی ہے رہے، اور جو نہیں رہنا چاہتی تو اللہ کا رسول تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دے. اور سب سے پہلے اللہ کے رسول جب آئے تھے بات کرنے کے لیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی آئے. اللہ کے رسول نے قسم کھا لی تھی جس کو واقع ایلا کہتے ہیں اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں، کہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ اپنی بیویوں سے تعلق نہیں رکھیں گے ایک مہینے کے لیے. جب آپ واپس تشریف لائے تو 29واں دن تھا، یعنی ابھی 30 ڈیز نہیں ہوئے تھے، 29 ڈیز ہوئے تھے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی آپ آئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. ابھی آپ دیکھیں گے ناراض ہو کر اللہ کے رسول گئے ہوئے تھے بالا خانے میں. جب واپس تشریف آئے تو ظاہر سی بات ہے بہت خوش ہونا چاہیے، تو خوش ہوئی ہوں گی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو فطرت تھی، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی، آج تو 29واں دن ہے. یعنی وہ پوچھ ابھی کیا پوچھ رہی ہیں، وہ مسئلے مسائل پوچھ رہی ہیں اور اصل جو چیز ہے وہ نہیں دیکھتی ہیں. تو بہرحال یہ بھی انسانی فطرت ہے جو خواتین میں ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو اہم بات ہوتی ہے ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور جو معمولی بات ہوتی ہے اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایک مہینے کے لیے کہا تھا، آج تو 29واں دن، یعنی مہینہ کمپلیٹ نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، مہینہ کبھی کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنے والا ہوں، اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دینا، جلدی نہیں ہے، اور اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اگر تم لوگ، یعنی تم کو رہنا ہو تو اسی حالت میں رہنا ہوگا، یعنی یہی تنگی کی حالت میں، ورنہ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو تم جدائی اختیار کر سکتی ہو. تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، بھلا میں کیوں اپنے والدین سے مشورہ کروں، اس میں مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا جواب تو یہی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اتنی کم عمر میں ہو گیا، تو یہ ان پر ظلم تھا. بچپن کے نکاح کو لوگ، اس پر کہا جاتا ہے کہ جتنی کتابیں مسلمانوں نے، غیر مسلم نے، سب نے لکھی ہیں، سب نے اعتراض کیا ہے، اور کسی طرح سے توڑ موڑ کر واقعات کو اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 9 سال کی نہیں بلکہ 18 سال کی تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کے فہم و فراست کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جواب کون دے سکتا ہے، بھلا آپ بتائیں، یہ جواب کوئی بچہ دے سکتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت، مجھے تو آپ ہی کا ساتھ گوارا ہے، آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ، یعنی اس سے ان کے فہم و فراست کا پتہ چلتا ہے. اور پھر کہنے لگے کہ ایک اور بات یہاں پر انہوں نے کہی جس سے ہمیں، یعنی وہ بات مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے سب سے پوچھ لیا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی پہلی دفعہ تم سے پوچھا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، جب دوسری ازواج سے پوچھیں تو انہیں میرا جواب نہ بتانا. یہ بھی کس بات کی نشاندہی، یعنی جو فطری جو آپس میں وہ رہتا ہے نا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھیں، امہات المومنین ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتی تھی، ان کا آپس کا تعلق بہترین تعلق تھا ماشاءاللہ، لیکن جو ایک فطرت میں رکھ دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک شوہر کے نکاح میں جب بیویاں ہوتی ہیں تو یہ چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، جو دلوں میں آتی ہیں. جی، یہ ان کی سمجھداری کی نشانی ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے والدین سے مشورے کی ضرورت نہیں. بہرحال اللہ کے رسول نے تمام ازواج سے پوچھا، تمام ازواج کا یہی جواب تھا، سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے آخرت کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے قرآن میں کہ جو کوئی تم میں سے آخرت کی طلبگار ہو تو ہم اسے دوہرا اجر دیں گے. سوری، میں نے شاید سورہ تحریم کہا، سورہ احزاب ہی میں اس کا ذکر ہے. تو یہ آیت تخیر کہلاتی ہے. یہ واقعہ، یہ بھی 7 ہجری اور 8 ہجری کے درمیان میں پیش آیا، غزوہ خیبر کی فتح کے بعد. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو اہم واقعات پیش آئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قزق واپس آئے، اس سے خیبر کا معاملہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جاتا ہے کہ بصرہ کے حاکم کے پاس خط بھیجا، اپنے ایک صحابی دحیہ قلبی، پہلے بھیجا تھا. اب یہاں پر اللہ کے رسول نے دوبارہ خطوط بھیجے دوسرے لوگوں کے لیے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک ساتھی تھے ان کو آپ نے بھیجا، حارث بن عمیر ازدی کو، قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمر غسانی کے پاس. اور پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ دحیہ قلبی خط لے کر گئے تھے اور ہرقل اور ابو سفیان کا مکالمہ ہوا تھا. اب یہاں پر جب اللہ کے رسول نے بھیجا تو ان لوگوں نے، جو یہاں کا گورنر تھا شرحبیل، اس نے دراصل عمیر ازدی کو قتل کر دیا. اور کسی سفیر کا قتل دراصل یہ ایک بہت بڑی جرات ہے، یعنی سفیر کو زمانے جاہلیت میں بھی قتل نہیں کیا جاتا تھا. تو دراصل یہ بہت بڑی ان کی ہمت کی بات تھی. تو اللہ کے رسول نے اس کو جواب دینا چاہا، تب اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو تیاری کرنے کا حکم دیا، اور اسی، یعنی یہی وہ ہے جو وجوہات بنی غزوہ معتہ کی. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا، اور آپ نے وہ نصیحت کی تھی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے. 8 ہجری میں یہ پیش آیا. آپ نے لشکر کو نصیحت کی کہ میں تم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. زید بن حارثہ اس لشکر کے امیر تھے، اور آپ کی جو نصیحت تھی، آپ دیکھیں کہ آپ نے جنگ کے بھی کتنے بہترین اصول مرتب کیے، آپ کو دنیا کے کسی ہسٹری میں یہ بات نہیں ملے گی. آپ نے فرمایا، آپ نے اس لشکر کے لیے آپ نے سفید پرچم باندھا اور اسے زید بن حارثہ کے حوالے کیا، اور وصیت فرمائی کہ جہاں حارث بن عمیر قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ انکار کریں تو لڑائی کریں. آپ نے فرمایا، اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور فنا کے قریب بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارے کو دنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ بہت دور تک سنیت الوداع تک آپ تشریف لے کر گئے۔ معلوم ہوا کہ ہرقل 100,000 کا لشکر لے کر آنے والا ہے، یہ آ گیا ہے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لشکر 200,000 تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب نکلنے لگے تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس بات پر رو رہے ہو، یعنی لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ شاید جنگ میں جانے سے گھبراہٹ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ واللہ میں اس سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ مجھے تو اللہ کے رسول کی وہ بات یاد آ گئی اور قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر کوئی اس پر سے وارد ہونے والا ہے، اور تیرے رب کے نزدیک ایک چیز ہے جو ہو کر رہے گی، جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے اور یہ ان کی آخری ملاقات تھی، کیونکہ اس جنگ میں عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب سب کے سب شہید ہو گئے۔ آپ ذرا تصور کریں نا کہ اتنا چھوٹا سا لشکر مسلمانوں کا اور وہ لوگ 100,000، تو کہیں سے کوئی، یعنی ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوا، یعنی لوگوں، یعنی کیسی ان کی ہمت تھی، کیسا ان کے اندر شہادت اور جہاد کا شوق تھا۔ وہ لوگ قلت اور قوت پر نہیں رکھتے تھے اپنا معاملہ، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، یعنی انہیں یہ نہیں احساس تھا، یہ فکر تھی کہ ہماری تعداد کتنی ہے۔ تو یعنی وہ لوگ تعداد اور قوت اور کثرت کے بل پر نہیں لڑتے تھے، بلکہ دین کے بل بوتے پر لڑتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ حق کے گواہ ہیں، حق کے لیے لڑ رہے ہیں، لہٰذا ان کے نزدیک دو ہی خوبیاں تھیں، غلبہ یا شہادت۔ ابن رواحہ، لوگوں نے کہا ابن رواحہ سچ کہتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک تو بس غلبہ اور شہادت ہے۔ یہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اور ان لوگوں نے بہت زیادہ بہادری سے لڑا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں اس قدر شدت سے جنگ ہوئی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی لشکر بہت زیادہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے علم سنبھالا جب زید بن حارثہ، شہادت ان کی ہو گئی، اور انہوں نے خوب جنگ کی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچے کاٹ دیں اور وار پر وار کیے، یہاں تک کہ ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے جھنڈا پھر بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بلند رکھا، یہاں تک کہ ان کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوں کی مدد سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور وہ آسمانی فضا میں لہراتا رہا، یہاں تک کہ وہ نیزوں اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم کھا کر شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سوچیں ذرا، 90 سے زیادہ زخم تھے جسم پر جعفر بن ابی طالب کے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جو دونوں بازو ان کے کاٹ دیے گئے تو جنت میں ان کو دو پر عطا کیے جائیں گے۔ اسی لیے ان کو جعفر تیار کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو دو پر ان کو دیے جائیں گے، جس کی بنا پر وہ جنت میں اڑتے پھریں گے، تو جعفر تیار کہا جاتا ہے، ان کو یہ ان کا لقب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کی شہادت ہو گئی تو عبداللہ بن رواحہ کی باری تھی، انہوں نے جھنڈا لیا، آگے بڑھے، پھر وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور ان کی شہادت کے بعد پھر حضرت ثابت بن ارقم نے جھنڈا اٹھا لیا، لیکن انہوں نے جھنڈا اٹھا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ کسی ایک آدمی پر اتفاق کر لیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بے نظیر جنگ، اور اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب نے اتفاق کیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ بھی کافی بہادر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نئے سرے سے پوری صفیں ترتیب دی اور نئے سرے سے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور پھر جب دیکھا کہ سامنے والی فوجیں پیچھے ہٹ رہی ہیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد خود ہی وہاں سے ان کو نکال کر لے کر آ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنا چھوٹا سا لشکر، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 3,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے یہ صحابہ کرام، لیکن انہوں نے کتنی بہادری سے لڑا 100,000 یا 200,000 کی فوج سے، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی کرتا جا رہا تھا، یعنی ادھر یہ صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے، مردانہ وار لڑ رہے تھے، شہادت کا ایک جذبہ اور شوق لیے ہوئے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے جنگ کا منظر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول خبر دیتے جا رہے تھے مدینہ میں کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ جب یہ بھی تینوں شہید ہو گئے تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب اسلام کا علم یا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو یہ وہیں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب ملا تھا کہ آپ سیف اللہ کہلائے، اللہ کی تلوار، اور یہ اللہ کی تلوار زندگی کے آخری دم تک اللہ کی راہ میں لڑتی رہی۔ تو وہی بات ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو مسلمان جب لڑتا ہے، دراصل وہ اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے، نہ کہ عہدے کے لیے۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جہاد کا درجہ ہے، وہ بہت بڑا درجہ ہے. یعنی سب سے افضل عمل کون سا؟ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی کو اگر موت آئے تو اللہ کی راہ میں اس کو موت آئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع کی، اور یہ دراصل سبب بن گیا کہ اس بنا پر آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ہمارے عہد میں آنا چاہے آ سکتا ہے. تو جو بنو خزاعہ اور بنو بکر جو دو مشہور قبیلے تھے، تو بنو خزاعہ ہمیشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد تھے، یعنی قبیلہ ہاشم کے حلیف قبیلے رہے تھے، لہذا بنو خزاعہ اللہ کے رسول کی طرف آئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بنے، اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے. اب کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوا کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ ان کی پرانی آپس کی دشمنیاں تھیں، اور یہ دشمنیاں بہت شروع سے چلتی آ رہی تھیں. تو ان لوگوں نے، بنو بکر نے بنو خزاعہ پر غفلت کی حالت میں حملہ کر دیا اور بہت سارے لوگوں کو مار دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ جب مکہ حرم میں پہنچے اور حرم میں آ کر پناہ لینا چاہیے تو حرم میں بھی انہوں نے پناہ نہیں دی. تب وہاں سے کوئی لوگ بچ بچا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تقاضا کیا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں اور ہم وہ تقاضا کرتے ہیں جو ہم نے معاہدہ کیا تھا. تو یہی واقعہ دراصل یہ فتح مکہ کا سبب بن گیا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے جنگ کی تیاری شروع کر دی. کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان اللہ کے رسول کے پاس آئے بھی، اور ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، اور یہ صلح کرانے کے لیے آئے کہ جو یہ معاملہ ہو گیا بنو بکر کا اور بنو خزاعہ کا، تو یہ معاملہ کسی طرح سے ہینڈل کر سکیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو کوئی جواب نہ دیا. ابو سفیان پھر ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بار بار ایک ایک صحابی کے پاس جاتے رہے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا. سب نے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا تو ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے. کہا جاتا ہے کہ آخر میں یہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، اور وہ مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ جب یہ اپنی بیٹی کے گھر گئے ام حبیبہ کے پاس، تو انہوں نے وہ بستر لپیٹ دیا، یعنی اس بستر پر بیٹھنے نہیں دیا. پوچھا کہ بستر کیوں لپیٹ دیا، تو کہنے لگے کہ یہ ایک اللہ کے رسول کا بستر ہے، یہاں پر وہ نہیں بیٹھ سکتا، یعنی ایک اللہ کے رسول کا دشمن اللہ کے رسول کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا، تو لہٰذا اس بستر پر انہوں نے بیٹھنے نہیں دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر محبتیں کس کے لیے ہو گئیں، یعنی کس کی محبت کیسی ہے. یعنی جو ہمیں پتہ چلتا ہے نا احادیث میں، ہم پڑھتے ہیں کہ تمہیں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ساری چیزوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ جانے. تو یہاں پر محبتیں ساری کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر انہوں نے بیٹھنے نہیں دیا، تو کہنے لگا ابو سفیان کہنے لگے کہ واللہ میرے بعد تم کو خرابی پہنچ گئی ہے، یعنی میرے ساتھ تو تم رہتے رہتے بہت اچھی تھی، یعنی فرما بردار یا عزت اور احترام کرنے والی تھی، اور میرے پیچھے تم کو خرابی پہنچی ہے. تو بہرحال کسی نے ابو سفیان کو جواب نہیں دیا، ابو سفیان اسی طرح سے واپس لوٹ گئے مکہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے، صحابہ کرام سے تیاری کرنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے اس کو راز میں رکھا کہ آپ کا ارادہ کہاں کے لیے ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو کسی اور طرف بھیج دیا جائزہ لینے کے لیے. تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول کا ادھر ہی ارادہ ہے لشکر لے جانے کا، لیکن اللہ کے رسول کا کہیں اور جانے کا ارادہ تھا. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر جسے دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، کفار اور مشرکین سے چھٹکارا دلایا. یعنی یہی وہ عظیم فتح تھی، فتح مکہ. اور اسی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا مسلمانوں کی دسترس میں ساری چیزیں آ گئی، اور کفار کا غلبہ، یہ قریش جو کفار مکہ تھے ان کا غلبہ ختم ہوا، یہ شرک کا خاتمہ ہوا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تیاری کر رہے تھے، اور آپ نے خاص طور سے دعا بھی کی کہ اے اللہ تعالیٰ مکہ والوں پر ہماری جو خبر ہے وہ نہ پہنچنے پائے، یعنی یہ خبروں کو روک دے. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول تیاری بھی کرتے، اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے. تو یہ بہترین امتزاج ہم کو نظر آتا ہے کہ اللہ پر توکل ہو، تو توکل کیسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات پر یقین بھی ہو، دعائیں بھی ساتھ میں ہوں، اور جو اسباب اختیار کیے جانے چاہیے وہ اسباب بھی اختیار کیے جائیں. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. کہا جاتا ہے کہ اتنے سارے احتیاط کرنے کے باوجود بھی ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی اللہ کے رسول نے ان کو خطوط بھی دے کر بھیجا تھا بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی تو انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے. تو انہوں نے دراصل کیا کیا کہ ان کی فیملی مکہ میں تھی، اور چونکہ یہ قریش قبیلے سے ان کا تعلق نہیں تھا، تو ان کو لگا کہ اگر میں یہ خبر مکہ والوں کو بھیج دیتا ہوں تو اس کی بنا پر مکہ والے میری فیملی کو پروٹیکٹ کریں گے، ورنہ چونکہ میرا اس قبیلے سے تعلق نہیں تو میری فیملی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک خط لیا اور خط لکھا کفار مکہ کو، اور کہا جاتا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، یہ کوئی خاتون تھی، کوئی عورت تھی جو کہ مطلب کوئی ایسی خاص وہ نہیں تھی، لیکن کچھ یہ اسی طرح کے کام کیا کرتی تھی جو کہ بہت زیادہ اچھے نہیں تھے۔ تو بہرحال اس خاتون کو انہوں نے وہ خط دے دیا کہ یہ وہاں مکہ پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر کے ذریعے، وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس طرح سے خط گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو صحابہ کو بھیجا اس کی خبر لانے کے لیے۔ یہ لوگ گئے تو وہ خاتون نے کہا جاتا ہے کہ انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ جب انہوں نے دھمکی دی کہ ہم جو ہے کچھ اور طریقے سے یہ خط نکلوائیں گے، تب وہ خاتون نے کہا جاتا ہے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، ساری روایت میں یہ بات موجود نہیں ہے، کہ اس خاتون نے اپنی چوٹی یعنی اپنے بالوں میں اس خط کو باندھا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی لوگوں کے کیسے ذہن چلتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری عقل مندی آج ہمارے دور میں ہے، تو نہیں، اس زمانے میں بھی لوگ ویسے ہی انٹلیکچوئل تھے۔ تو اس خاتون نے اس خط کو اپنی چوٹی میں باندھ لیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ بہرحال وہ خط لے کر آئے، جب خط لے کر آئے تو اس وقت سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ حاطب بن ابی بلتا کو بھی بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جلدی نہ کیجیے، میں منافق نہیں ہوں اور میں نے یہ کسی بری نیت سے نہیں کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے حکم دے تاکہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر، جلدی نہ کرو، حاطب بدری صحابہ میں سے ہے، اور کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو مخاطب کر کے فرما دیا ہو کہ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری کسی لغزش پر کچھ بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ بات سن کر سب کے دل ایک عاجزی سے اور نرمی سے دل نرم ہو گئے، اور پھر انہوں نے حاطب بن ابی بلتا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف یہ خط اس بنا اور اس بنا پر لکھا تھا، نہ میں مرتد ہوا ہوں نہ منافق ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، لہٰذا اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ یہاں پر پھر ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کسی ایک کی غلطی کی بنا پر اس کی پوری پیچھے کی چیزیں نہ چھوڑ دی جائیں، یہ چیزیں، یہ بات مناسب نہیں ہے اس طرح سے کرنا۔ اور دوسری بات، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو بار بار اس غلطی کا ذکر کر کے اس کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ بیچارہ وہ آگے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتا، یعنی ہم اس کو مایوس کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے تب بھی اس کو موقع دیا جانا چاہیے، اور اس پر یقین کرنا چاہیے کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، کوئی انسان اس سے مبرہ نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت ہی خاموشی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کی۔ ابھی آپ آگے بڑھ ہی رہے تھے مکہ کی طرف، تو راستے میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی ملی وہاں پر، اور یہ لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اب چونکہ مکہ فتح ہونے جا رہا تھا، تو لہٰذا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں رہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے خبریں بھیجا کرتے تھے کہ وہاں پر کیا حال چال ہیں۔ تو یہ فیملی پوری آ رہی تھی ہجرت کر کے۔ اسی دوران جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ابو سفیان بھی وہاں پر موجود تھا۔ ابو سفیان کو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے ابو سفیان، آج تمہاری خیر نہیں، اللہ کے رسول بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، اور اگر تم نے پناہ طلب نہیں کیا، اگر میں نے تمہیں پناہ نہ دی تو تمہارے خیر نہیں ہے۔ اسی لیے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے ساتھ اس خچر پر بیٹھ جاؤ جو کہ اللہ کے رسول کا خچر تھا۔ جب یہ لوگ گزرنے لگے خچر پر تو سب لوگوں نے دیکھا کہ اچھا کون ہے کون ہے، تو پتہ چلا کہ اچھا اللہ کے رسول کے چچا ہیں، اور خچر اللہ کے رسول کا، لحاظ سے کسی نے اتنی پرواہ نہیں کی۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کہا کہ کون ہے، اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دیکھا تو کہنے لگے کہ لو، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دشمن کو بغیر کسی ہماری کوشش کے ہمارے حوالے کر دیا۔ آپ ہر دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کردار دیکھ رہی ہیں، یعنی ان کی ساری جو نفرتیں تھیں یا غصہ تھا کس کے خلاف تھا، کس کے لیے تھا؟ کفر کے لیے تھا نا، اللہ کے دشمنوں کے لیے تھا۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے لیے ڈرو یا اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا تھا، اتنی عاجزی اور نرمی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ویسے اتنے نرم مزاج تھے، جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو لوگوں نے شکایت کی ابوبکر صدیق سے کہ ابو بکر، آپ کس کو ہم پر خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، آپ ان کی سختی نہیں ہے، آپ دیکھتے کہ وہ کتنے زیادہ سخت مزاج ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی ساری سختیاں کفر کے لیے ہیں، اسلام کے لیے نہیں، اور واقعی میں انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔ یعنی کوئی موقع ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں ابو سفیان نے مسلمانوں کے خلاف دشمنی نہ کی ہو۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کو پناہ دی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دیجیے۔ کہا جاتا ہے کہ بار بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگتے رہے، لیکن اللہ کے رسول خاموش رہے۔ آپ نے کہا کہ اسے اپنے ڈیرے پر لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ جب صبح ہوئی تو ابو سفیان اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پر افسوس ابو سفیان، آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خواہش پرور ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک تو میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا، ابو سفیان، تم پر افسوس کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر عباس نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سے پہلے کہ تمہاری گردن ماری جائے اسلام لے آؤ۔ چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے اور حق کی شہادت دی۔ اللہ کے رسول سے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان کو یعنی جاہ بہت پسند ہے، اعزاز، اسے کوئی اعزاز دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح داخل ہوئے، آپ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو سفیان کو اوپر ٹیلے پر روکے رکھیں، اور جب یہاں سے قافلے گزریں تو ان کو دکھاتے رہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حکمت عملی تھی۔ آپ دیکھیں، تاکہ آپ چاہتے تھے کہ مکہ پرامن طریقے سے فتح ہو، آپ چاہتے تھے کہ ان کے اوپر ایک طرح سے نفسیاتی دباؤ ڈال کر مکہ کو آپ فتح کر لیں تاکہ خون خرابہ نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا گھر تھا، یہاں پر یہ حرم تھا، دراصل یہاں پر خون خرابہ منع کیا گیا ہے، ایون مکہ کی گری پڑی چیز بھی اٹھانے کو منع کیا گیا ہے، یہاں کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اس شہر کو کبھی پامال نہیں کیا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ اچھا، ایسے لگتا ہے کہ اللہ کا یہ شہر پامال ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ وہ جا کر دیکھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی قافلہ گزرتا، لوگ الگ الگ قبائل آتے، پرچم لیے گزرنے لگتے۔ کوئی بھی قبیلہ گزرتا تھا، ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، بنو فلاں، بنو فلاں۔ ابو سفیان کہتا، مجھ کو بنو فلاں سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان، آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ حلال کیا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا، عباس، پامالی کا دن مبارک ہو۔ انہیں طنز سے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان فروکش تھے، یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ انصار اور مہاجرین کے جلد میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ ابو سفیان نے کہا، بھلا ان سے مہازارے کی کسے طاقت ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نبوت ہے۔ اس نے کہا، اب تو جی ہاں، یعنی پہلے اس نے نبوت کے بارے میں شک کا اظہار کیا تھا نا، اب یہاں پر کہنے لگے کہ جی ہاں۔ پھر اس نے اللہ کے رسول کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا، اور پرچم سعد سے لے کر ان کے بیٹے قیس کے حوالے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی حکمت عملی، کیونکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر کیا کہہ رہے تھے کہ آج تو کعبہ حلال کیا جائے گا، یعنی خون کی وہ یہاں کہہ سکتے کہ جو جنگوں میں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ خون خرابہ ہو، آپ پرامن طریقے سے چاہتے تھے کہ یہ جنگ جیت لی جائے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں تھی کہ اتنے سالوں سے کعبۃ اللہ پر ان کا قبضہ تھا، جہاں پر انہوں نے بت بٹھا رکھے تھے۔ کعبۃ اللہ کے متولی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے، آس پاس کے سارے علاقے والے جانتے تھے۔ اب کعبہ کو فتح کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی، کعبۃ اللہ کو اپنے ہاتھوں میں لینا، ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سالوں سے ان کا قبضہ تھا، اس کے اوپر وہ اس کے متولی رہے تھے۔ اب جب سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی حکمت عملی، آپ دیکھیں کہ انسان کسی کو برداشت نہیں کرتے اپنے مقابلے میں۔ یہاں پر سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پرچم لے کر اگر کسی اور کے پاس دے دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اسی وقت آپس میں مسلمانوں کے تعلقات خراب ہو جاتے، یا دل میں کوئی بال برابر بدگمانی آ جاتی۔ لیکن اللہ کے رسول نے کتنی بہترین حکمت عملی اختیار کی کہ اگر کوئی شخص کسی مقابلے پر اپنے ایسے آگے کسی کو دیکھ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کی اولاد ہو سکتی ہے، یعنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھ کر ہی انسان کے دل میں حسد یا کینہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں پرچم تھما دیا اور کہا کہ نہیں، آج تو حرمت کا دن ہے اور کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ جب ابو سفیان مکہ میں داخل ہوا تو اس نے بلند آواز سے پکارا کہ قریش کے لوگ، یہ محمد ہیں، تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا، تجھ پر اللہ کی لعنت، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اندر سے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ تیزی سے اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیتوا پہنچے تو میسرہ کے سالار خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ قدہ کے راستے مکہ میں نیچے کے حصے سے داخل ہوں اور کوئی اگر آڑے آئے تو پھر اس کی مزاحمت کا جواب دیں، یہاں تک کہ آپ کو صفا پر آ کر ملے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین طریقے سے انتظام کیا تھا، جو مختلف علاقے تھے، یعنی ہجون کے علاقے سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے داخل ہوئے، اور خالد بن ولید کو ایک طرف سے بھیجا، اور ان کی کچھ لوگوں سے معمولی سی جھڑپ بھی ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ یہاں پر آپ، یہاں میپ بتایا گیا ہے تو آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو الگ الگ علاقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ یہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل ہونے کے لیے کہا آپ نے۔ یہاں سے مین آرمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہو رہی تھی، اور اس وجہ سے یہ ساری چیزیں کی کہ کہیں سے کوئی باہر نہ بھاگے یا پھر کہیں سے کوئی مزاحمت نہ کرے اللہ کے رسول کے خلاف۔ اس بنا پر اللہ کے رسول نے یہ حکمت عملی اختیار کی، اور واقعی میں آپ کی حکمت عملی اتنی کارگر رہی کہ بہت ہی پرامن طریقے سے مکہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، سبحان اللہ۔ اور یہی وہ عظیم دن تھا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا کہ عظیم فتح حاصل ہوگی۔ یہ کعبۃ اللہ کی کچھ پرانی تصویریں ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے کے کعبۃ اللہ میں اور آج کے کعبہ میں کتنا فرق ہے، یعنی جو آس پاس کا علاقہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، بستی چھوٹی سی ہوتی تھی، اور اب تو اتنا بڑا شہر ہے کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ اتنی عمارتیں کہ جس میں کعبۃ اللہ بھی چھپ گیا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بہترین حکمت عملی تھی کہ جس کی وجہ سے بہت ہی پرامن طریقے سے کعبۃ اللہ کو فتح کر دیا گیا۔ پھر وہی والا واقعہ جو تاریخ میں جس کے الفاظ ثبت ہیں اور بہت ہی مشہور واقعہ ہے، وہ جو پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے جبکہ کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے۔ ابھی آپ بتوں کو توڑتے جاتے تھے اور آپ کہتے جاتے تھے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا، جو قرآن کریم کی مشہور آیت ہے، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کہا جاتا ہے کہ جو آپ ضرب لگاتے تھے تو بت سارے چہروں کے بل گرتے چلے جاتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کو آپ نے پاک کر دیا بتوں سے، کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں، اور ان تصویروں پر پانسوں کے تیر بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس سے پناہ مانگی اور کہا کہ نعوذ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام فال نکالنے والے نہیں تھے، لہٰذا ان تصویروں کو مٹانے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اور آپ کے ساتھ کون تھا آپ دیکھیں۔ جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ اللہ کی شکر گزاری اور عاجزی کی وجہ سے آپ کی داڑھی آپ کے سواری کی پیٹھ کو چھو رہی تھی، اتنا سر آپ کا جھکا ہوا تھا شکر گزاری کی بنا پر۔ آپ نے اپنی سواری پر اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا تھا۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ کون لوگ تھے، دیکھا جاتا ہے یعنی مکہ کے لوگ تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے نا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید، بلال، آپ تینوں مل کر اندر داخل ہوئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے تین ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ایک ستون تھا اور دائیں دو ستون، اور پیچھے تین ستون تھے، یعنی ٹوٹل چھ ستون ہیں۔ پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے کلمات کہے۔ اب یہ سارے معاملات پیش آئے، یعنی سارے کفار اور مشرکین وہاں پر کھڑے تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے کہ بتوں کو توڑا جا رہا ہے، بتوں کو گرایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ایک وہی وقت تھا کہ یہاں پر اللہ کے رسول کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول کے گردن میں رومال ڈال کر اس زور سے کھینچا گیا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ آپ سجدہ کر رہے تھے کہ آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی گئی۔ آپ کے منہ پر ابو جہل نے یہاں پر تھوکنے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہی کعبۃ اللہ ہے، ہر بات کا گواہ۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی کہ پرامن طریقے سے مکہ فتح ہوا الحمدللہ۔ اب یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگ کھڑے ہیں، آپ نے دروازہ کھولا، قریش مسجد حرام میں صفے لگائے کھچا کھچ بھرے تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے، اور جاہلیت کے جو تمام معاملات تھے ان سب کو ساقط کر دیا، اور اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ پھر فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اچھا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں، انت کریم و ابن الکریم اخو الکریم۔ یہ مشہور جملہ تاریخ میں آج ثبت ہے کہ آج انہوں نے کیا کہا۔ آپ دیکھیں کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت، کیا اخلاق، آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ ان کو آپ سے جو امید تھی انہوں نے وہ بالکل صحیح بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ لا تصریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر نیچے آپ تشریف لائے اتر کر، مسجد حرام میں بیٹھے اور کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کیا، فرمایا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ آپ کو یاد ہے عثمان بن طلحہ یہ وہی ہیں، کہا جاتا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ یہ چابی اب ہمارے پاس رہیں گی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، عثمان بن طلحہ ہی کو چابی دی جن کے پاس پہلے سے رہتی آئی ہے۔ اور یہ بات آپ کو آج معلوم ہوگی کہ ابھی تک یہ عثمان بن طلحہ کے خاندان ہی کے پاس چابی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر کا کوئی شخص اگر بیمار ہوتا ہے اور چابی سے دروازہ کھولنا ہے کعبۃ اللہ کا، تو ان کے گھر کا کوئی بچہ چابی لے کر آتا ہے، لیکن کوئی اس سے چابی چھینتا نہیں ہے خود کھولنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کا نتیجہ کہ تم سے چابی وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ تو لہٰذا آج تک اس خاندان سے چابی کسی نے نہیں لی۔ اس وقت بہت سارے لوگ، فتح مکہ کے وقت بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن جہل، صفوان بن امیہ کے بارے میں تھے کہ یمن جانے کے لیے سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ وہب بن عمیر نے ان کے لیے پناہ کا وعدہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دی۔ جب وہب بن عمر جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے پناہ دی ہے، ان کو یقین نہیں آیا۔ انہوں نے ایک چادر دی کہ یہ چادر لے کر جاؤ۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی چادر بتائی، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احلم الناس ہے، کریم ہے۔ انہوں نے 2 مہینے کی مہلت مانگی، اللہ کے رسول نے ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دی کہ تمہارا جب دل چاہے تم ایمان لانا۔ صفوان بن امیہ کو، اکرمہ بن جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی نے اللہ کے رسول سے ان کے لیے پناہ طلب کی، پھر خود ایک غلام کو ساتھ لے کر گئی اور ان کو ڈھونڈنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ اکرمہ اس دوران کسی کشتی میں سوار ہو چکے تھے فرار ہونے کے لیے، اور وہ کشتی طوفان میں گر رہی تھی، تو اللہ نے کہا کہ اس وقت تم صرف اللہ کو پکارو، یعنی ایک اللہ کو، وہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ تو اکرمہ کہنے لگے کہ وہی کلمے سے تو بھاگ کر ادھر آیا ہوں، تو پھر یہی بات، وہی بات کیوں نہ مان لوں جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے اتنے سالوں سے ہمیں کہ اس طرف آؤ۔ جب ان کی بیوی وہاں پہنچی اور ان کی بیوی جب اللہ کے رسول کی خدمت میں ان کو لے کر حاضر ہوئی، تو اکرمہ کہنے لگے، اکرمہ بن ابو جہل، اے اللہ کے رسول، میں نے ہر دفعہ بہت تکلیف دی ہے آپ کو، مجھے بار بار یہ احساس کچوکے لگاتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول بھی کر لوں تو مجھے بار بار یہ احساس تکلیف دیتا رہے گا کہ میں نے ہر دفعہ آپ کی دشمنی کی ہے، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ کے رسول ان کے لیے خاص طور سے ان کا نام لے کر خاص طور سے اکرمہ بن ابی جہل کے لیے دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل نے پوری زندگی اسلام لانے کے بعد اسلام کی خدمت میں گزاری، اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ تلوار جہاں اللہ کی دشمنی میں استعمال ہوئی، ابھی اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوگی اور کبھی ابھی اندر نہیں جائے گی۔ لہٰذا ہر جنگ میں شریک ہوتے، بہت بہادری سے لڑتے، یہاں تک کہ جنگ ہی میں شہید ہو گئے یہ اکرمہ بن ابی جہل۔ آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ اسلام کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو کیسے اسلام کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں آپ بتائیے، ہم نے کیا اسلام کی خاطر کیا قربانیاں دی ہیں؟ کبھی ہمارے دل میں اس کا جذبہ یا شوق بھی پیدا ہوا کہ ہم اسلام کی خاطر کوئی قربانی دیں؟ یہ سارے لوگ آپ دیکھیں جو کھڑے ہیں یہاں پر، جو دشمن تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے نوازا، انہوں نے اپنی پوری ساری جو سرگرمیاں تھیں وہ سب اسلام کی خاطر وقف کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ ہند بھی آئی تھی، بھیس بدل کر آئی، یعنی سمجھ میں نہیں آئے، ایسے طریقے سے آئی تھی کہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے عورتوں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لے رہے تھے، اور یہ بیعت بیعت ممتحنہ کہلاتی ہے، جو خواتین کی بیعت کے نام سے مشہور ہے، سورہ ممتحنہ میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہند بھی آئیں، بھیس بدل کر آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ چوری نہ کرو گی۔ بول اٹھی کہ ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، یعنی اب آپ دیکھیں کہ بھیس بدل کر آئیں، چاہتی تھی کہ کوئی پہچانے نہ، لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ وعدہ کرو کہ چوری نہ کرو گی، تو فوراً کہہ دے کہ ابو سفیان بہت کنجوس آدمی ہے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز افشا ہو گئی، کیا بات معلوم ہو گئی کہ یہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیوی ہے۔ جیسے اس نے یہ جملہ کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا تم ہند ہو؟ بولی کہ ہاں، معاف کر دیجئے، یعنی معافی مانگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زنا نہ کرو گی؟ بولی کہ آزاد عورت بھی بھلا زنا کرتی ہے؟ یعنی ہم نے تو جاہلیت کے زمانے میں بھی ہم اس سے بری رہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عزت دار خواتین ہوتی تھیں وہ عزت دار ہی رہتی تھیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ لوگ زنا نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اولاد کو قتل نہ کرو گی؟ کہنے لگے کہ ہم نے تو ان کو پالا پوسا، بڑے ہونے پر آپ ہی نے ان کو قتل کر دیا، اب وہ اور آپ جانے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کوئی بات خالی نہیں جانے دے رہی، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ عقل مند اور کتنی حاضر جواب خاتون تھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بہتان نہ گھڑو گی؟ کہنے لگے کہ واللہ بہتان بہت بری چیز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گی؟ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم اس محفل میں یہ نیت لے کر نہیں آئے. آپ دیکھیں کتنے کھرے تھے وہ لوگ نا, کہ ابھی مکہ فتح ہوا, ابھی اس سے پہلے ان کو کوئی اسلام کی خواہش نہیں تھی, لیکن جب اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے, آپ نے سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا اور اللہ کے رسول نے کچھ باتیں بیان کی, تو جو جو لوگ اسلام قبول کرنے آپ دیکھیں کتنے کھرے دل کے ساتھ آئے تھے, ان کے دلوں میں منافقت نہیں تھی. آپ دیکھیں کتنی صحیح بات کہہ دی ہند نے کہ واللہ ہم اس محفل میں آپ کی نافرمانی کی نیت لے کر نہیں آئے. بہت بڑی بات ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن وہاں پر قیام کیا, مکہ میں رہے. نخلا میں عزا کی پوجا کی جاتی تھی, آپ نے اس کو گرانے کے لیے, اس بت کو ڈھانے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا. بنو حوازن اور بنو ثقیف یہ جو قبیلے تھے, ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا جائے, کیونکہ ابھی پورا عرب فتح نہیں ہوا تھا, ابھی صرف مکہ فتح ہوا تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہیں لوگ تھے, جیسے صفوان بن امیہ کا بھی ہم نے پڑھا, اکرمہ بن ابی جہل ہے, ابو سفیان ہے, ان سارے لوگوں کو, کہ کچھ تو لوگ نئے مسلمان تھے, کچھ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے مہلت مانگی تھی, جیسے صفوان بن امیہ نے مہینے, 2 مہینے یا 4 مہینے کی مہلت مانگی تھی. اللہ کے رسول نے 10,000 کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, اور ساتھ میں آپ نے 2,000 مزید ملا لیے, تقریباً 12,000 کا لشکر ہو گیا. مسلمانوں نے اس سے پہلے اتنا لشکر کے ساتھ کبھی حملہ نہیں کیا تھا, لہٰذا مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر یہ معمولی بات نہیں تھی. مسلمانوں کو اپنی تعداد پر تھوڑا سا غرور بھی پیدا ہو گیا. جب غزوہ حنین کے لیے اللہ کے رسول نے اس طرف پیش قدمی کی, تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو قبیلے تھے بنو حوازن بنو ثقیف, یہ لوگ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے, لہذا جب مسلمان ان کی طرف بڑھے آگے, تو ان لوگوں نے بہت ہی مسلسل حملہ کر دیا, یعنی تیروں کی بوچھاڑ کر دی, اور ان تیروں کی بوچھاڑ کی وجہ سے مسلمان سنبھل نہ سکے. تب اللہ تعالیٰ نے, وہی قرآن کی ہمیں جو آیت ہمیں پتہ چلتی ہے, کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کو اپنی تعداد پر غرور ہو گیا تھا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, تب اللہ تعالیٰ نے, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء
پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے غزوہ حنین میں, اور پہلی دفعہ مسلمان گھبرا گئے ان تیروں کی بوچھاڑ کی وجہ سے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے. اور یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے مضبوط دل کے مالک اور کتنے بہادر تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم جب مورے کا بہت گرم ہوتا تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ جاتے اور اللہ کے رسول آگے ہوتے. آپ نے اپنے خچر کو ایڑ لگائی اور آپ ایڑ لگاتے جا رہے تھے, فرماتے جا رہے تھے, انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں جھوٹا نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان بن حارث جو آپ کے پھوپھی کے بیٹے تھے, انہوں نے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی, اور عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رکاب تھام رکھی تھی. جب سارے لوگ آپ کی طرف سے چلے گئے اور آپ اکیلے وہاں پر باقی رہ گئے, تب اللہ کے رسول نے عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ آواز لگائیے, کیونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بہت زیادہ بھاری اور بلند تھی. انہوں نے آواز لگائی کہ اے درخت والو, یعنی اے بیت رضوان والو, کہاں ہو؟ یہ سن کر کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے. وہ کہہ رہے تھے ہاں ہاں آئے. اس طرح جب 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کر دی. اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی, پھر بنو حارث بن بن خزرج, یہ سارے لوگ ایک کے بعد ایک آتے چلے گئے, اور مسلمانوں کا لشکر پھر جمع ہو گیا. پھر دھواں دھار جنگ شروع ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب چولہا گرم ہو گیا ہے. پھر آپ نے ایک مٹھی بھر ریت لے کر دشمنوں کے چہرے پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ, اس سے ان کی آنکھیں بھر گئی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ان پر طاری کر دیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال آیا, بہت زیادہ. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس جنگ میں مسلمانوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا, ان کا پیچھا کیا, وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. قیدی اور مال غنیمت جو آیا اس کا اندازہ آپ اسے لگائیے کہ 24,000 بکریاں, 24,000 اونٹ تھے, 40,000 بکریاں اور چاندی دراصل 4,000 اوکھے یعنی 1,60,000 درہم اور عورتیں اور بچے 6,000. اب آپ دیکھیں کہ اتنا سارا کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کثرت سے مسلمانوں یعنی جو مال آیا تھا کثرت سے ان 9 مسلموں کو جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے اور جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو آپ نے کثرت سے مال دیا. ابو سفیان کو بتایا جاتا ہے کہ ابو سفیان کو 6 کلو چاندی دی اور 100 اونٹ دیے اور ان کے دونوں بیٹوں کو بھی اتنا ہی دیا. 100 اونٹ اس زمانے میں آپ دیکھیں بہت زیادہ ہوتے تھے, معمولی حیثیت نہیں رکھتے تھے. پورا پورا قبیلہ اگر جمع کرتا تو 100 اونٹ جمع ہونا مشکل ہوتا تھا. صفوان بن امیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیچے وادی پوری جانوروں سے بھری ہوئی تھی جس میں مویشی ہی مویشی تھے اور میں ان جانوروں کی طرف دیکھ رہا تھا. اللہ کے رسول میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں یہ وادی اچھی لگ رہی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں, بھلا جانوروں سے بھری ہوئی وادی کسی نے اچھی لگے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پوری کی پوری وادی یہ سب کا سب تمہارا ہے. سبحان اللہ, آپ سوچیں ذرا کہ ابھی یہ شخص مسلمان نہیں ہوا ہے صفوان بن امیہ, اور اللہ کے رسول نے دراصل اسی سے ہتھیار آریتن لیے تھے کہ تم ہتھیار ہمیں دو اس جنگ میں استعمال کرنے کے لیے, ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے. یعنی مکہ میں نہ کسی کو قیدی بنایا گیا تھا نہ کسی کا مال لیا گیا تھا, یعنی اتنا پرامن طریقے سے مکہ فتح ہوا. اب یہاں پر یہ مال اللہ کے رسول نے پورا کا پورا اس کو دے دیا. اب یہ سارا مال بٹ رہا ہے, انصار دیکھ رہے تھے. حکیم بن حزام جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتے دار تھے وہ آئے, آپ نے ان کو 100 اونٹ دیے, انہوں نے اور مانگا, آپ نے مزید اور 100 دے دیے. آپ اس سے اندازہ لگائیے. اور یہ دراصل اللہ کے رسول غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے دے رہے تھے, مؤلفت القلوب کے لیے. کھلے ہاتھ سے مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, انصار یہ ساری باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. انصار میں بے چینی پھیل گئی, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے, کچھ نوجوان لڑکوں نے کہا کہ واللہ محمد تو اپنی قوم سے جا ملے. اب آپ دیکھیں کہ ایک نیچرل سی بات تھی, یعنی انصار کے دل پہلے ہی چھوٹے ہو رہے ہوں گے کیونکہ اللہ کے رسول مکہ میں تھے, اپنے لوگوں کے درمیان تھے. اب انصار کو ہو سکتا ہے دل میں ڈر بیٹھا ہو کہ کہیں اللہ کے رسول یہاں نہ رہ جائیں, جبکہ اللہ کے رسول کی جو اسٹریٹجی تھی یہ کیا تھی کہ غیر مسلم اس سے متاثر ہوں, غیر مسلموں کے دل پر رعب پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن عبادہ نے آ کر یہ بات پہنچائی کہ انصار آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے سعد بن عبادہ سے کہا کہ تم سب انصار کو جمع کرو. جب انصار کا شکوہ اللہ کے رسول تک پہنچا, اللہ کے رسول نے انصار کو جمع کرنے کے لیے کہا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی, اس کو بڑھنے نہیں دیا. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو انصار کی فضیلت پتہ چلتی ہے, دوسری یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ غلط فہمیوں کو زیادہ پنپنے نہیں دینا چاہیے, زیادہ غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اور تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی انصار کو, آپ نے انصار کو جمع کرنے کے لیے کہا, اور کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بھی وہاں پر آنا چاہتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے مہاجرین کو آنے سے منع کر دیا. اللہ کے رسول وہاں پر آئے اور پھر پوچھا کہ فینا انت من ذلک یا سعد, یہ سعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, میں بھی اپنی قوم ہی کا ایک فرد ہوں. اور کہنے لگے, بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہم لوگوں نے نہیں کہا جو بزرگ لوگ ہیں, بلکہ یہ ہماری قوم کے نوجوانوں نے کہا ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کرنے کے لیے کہا. اللہ کے رسول کا آپ خطابت کا انداز آپ دیکھیں, اسی لیے جو کہا جاتا ہے نا کہ خطابت جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات دلوں کو کس طرح سے مسخر کر لیتی ہے. کلام کا اتار چڑھاؤ آپ دیکھیے, خنجر خطابت کی اس دھار کو دیکھیے جو نازک جذبات سے سیکل کی گئی تھی. پھر اس کی روانی آپ دیکھیں, کیسے حالات کا رخ موڑ دینے والی اللہ کے رسول کی گفتگو تھی. پھر یہی وہ گفتگو تھی جس کی وجہ سے انصار کے دل بھر آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے انصار کے لوگوں, یا معاشر الانصار, ما قالت بلغتنی انکم وجدۃ وجدتموها فی انفسکم, الم آتکم دلالا فہداکم اللہ بی وآلتا فأغناکم اللہ بی وآداء فألف اللہ بین قلوبکم. اے انصار کے لوگوں, تمہاری یہ کیا چہموگوئیاں ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں, اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے میری طرف سے محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی, اور تم اس وقت محتاج تھے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری بدولت غنی بنا دیا, اور تم باہم دشمن تھے, اللہ تعالیٰ نے میرے سبب تمہارے دل جوڑ دیے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تجیبونی یا معاشر الانصار، انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، بھلا ہم کیا جواب دیں، ہم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا اما واللہ لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم آتیتنا مکذبا فصدقناک، دیکھو اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا مگر ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو ضرورت تھی ہم نے آپ کی غم گساری کی۔ اے انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے؟ اب آپ سوچیں ذرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سب سچی فرما رہے ہیں کہ واقعی میں اللہ کے رسول بے یار و مددگار تھے، کس نے اس وقت مدد کی؟ اللہ کے رسول کو اس وقت کوئی ملک یا کوئی شہر پناہ نہیں دے رہا تھا، کس نے پناہ دی تھی؟ کون اس وقت اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہا تھا؟ انصار نے ساتھ دیا تھا نا، تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ تم جو کہو گے سچ ہی کہو گے، ٹھیک ہے نا، اور واقعی میں اللہ کے رسول نے ان کی طرف سے سچ کہا کہ تم نے میری غم گساری کی، میری مدد کی۔ اے انصار کے لوگو، یا معاشر الانصار، ان یذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله الى رحالكم فوالذي نفس محمد بيدي، کہ اے انصار کے لوگو، تم کس وجہ سے ناراض ہو گئے؟ دنیا کی عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا ہے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تمہیں میں نے تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا ہے، اے انصار کہ تم اس سے راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ مال غنیمت تو یہ لوگ لے جائیں، یہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں۔ آپ دیکھیں اس سے اونٹ اور بکریوں کی حیثیت پتہ چلتی ہے کہ کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز غیر اہم۔ اور یہ تو دراصل اللہ کے رسول نے کس لیے کیا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلوں کو جیتنے کے لیے، دلوں کو موہنے کے لیے کیا تھا کہ جو غیر مسلم ہے یا جو نان مسلم ہیں ان کا دل اسلام کی طرف راغب ہو۔ یعنی اللہ کے رسول کی آپ دیکھیں حکمت عملی کو آپ پہچانے کہ ان کو اللہ کے رسول کو وہ تکنیک آتی تھی کہ کس کا دل کس طریقے سے موہا جا سکتا ہے، کس کا دل کس طریقے سے اسلام کے لیے موڑا جا سکتا ہے۔ اگر ان کو اس وقت وہ مال کی تڑپ تھی یا مال کی طلب تھی تو اللہ کے رسول نے ان کو وہ مال دے دیا، وہ غنیمتیں ان کو عطا کر دی، اتنی ساری چاندی، یہ ساری چیزیں جو آئی تھیں۔ اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ جو صفوان بن امیہ تھا وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اللہ کے رسول نے مجھے دیا کہ واللہ اللہ کے رسول اور اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی، اور وہ فوراً ہی مسلمان بھی ہو گئے بعد میں، پھر صفوان بن امیہ۔ تو یہ تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے کہ تم گمراہ نہیں تھے، پھر اللہ نے میرے ذریعے تمہاری رہنمائی کی، تم غریب نہیں تھے، پھر اللہ نے میرے ذریعے امیر بنایا، آپس میں دشمن نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، پھر جواب نہیں دو گے اے انصار؟ اگر تم چاہتے تو یہ جواب دے سکتے تھے، اور وہ سچ ہوتا کہ آپ کے شہر والوں نے آپ پر یقین نہیں کیا اور آپ ہمارے پاس آئے، اور ہم نے آپ پر یقین کیا اور آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا اور ہم نے آپ کی مدد کی، اور آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا تھا اور ہم نے آپ کو یہاں پناہ دی، اور آپ غریب تھے اور ہم نے آپ کی مدد کی، ان لوگوں کو مال دے کر اسلام کی طرف لانا، لیکن تمہارے لیے اسلام سے قریب لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اے انصار کے لوگو، کیا تم خوش نہیں ہو کہ لوگ بھیڑوں اور اونٹوں کے ساتھ گھر جا رہے ہیں لیکن تم اللہ کے رسول کے ساتھ واپس جا رہے ہو؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیا حالت ہوئی ہوگی نا انصار کی، کیسا ان کا دل اندر سے تڑپا ہوگا۔ یہ سن کر کہا جاتا ہے کہ سارے انصار رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یقیناً جسے تم لے کر گھروں کو جاؤ گے وہ اس سے بہت بہتر ہے جسے دوسرے لوگ گھروں کو لے جائیں گے، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا، اگر سارے لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری میں تو میں انصار ہی کی راہ پر چلوں گا، دوسرے لوگوں کی نسبت انصار کا میرے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اے اللہ انصار پر رحم فرما اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پوتوں پر رحم فرما۔ کہا جاتا ہے کہ انصار آپ کا یہ خطاب سن کر اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے میں اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول واپس چلے گئے اور لوگ بکھر گئے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرمایا انکم ستلقون بعدی اثرا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، دیکھو میرے بعد لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، اس لیے صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پر ملو۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے، انصار کی فضیلت پتہ چلتی ہے نا، کیسی فضیلت تھی ان کی، سبحان اللہ آپ دیکھیں۔ اور کیوں ان کی یہ فضیلت تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں کا ایک شخص ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انصار دھیرے دھیرے کم ہو جائیں گے، یہاں تک آٹے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے، ان کے ساتھ حق تلفی کی جائے گی، حکومت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ نے فرمایا تھا کہ اے انصار صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پر ملو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی کہ وہ لوگ حوض کوثر پر ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر سورہ فتح ضرور پڑھیں آپ لوگ یاد سے, اس میں آپ انصار کی قربانیاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تعریف فرمائی اس میں, کہ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے, خود ضرورت مند ہیں لیکن دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں, یہ ایسے قربانیاں دینے والے لوگ تھے. حالانکہ بہادر تھے, سخی, سب کچھ تھے, ان کے پاس مال و دولت کی بھی کمی نہیں تھی, کھیتیاں تھیں, باغات تھے, سب کچھ تھا, لیکن کیسے یہ لوگ کس طرح سے مددگار بن کر رہے, کس طرح سے چھوٹے بن کر رہے. اور آپ دیکھیں کہ آج تک ان کا ذکر چلتا آ رہا ہے, ذکر خیر چلتا آ رہا ہے انصار کا. تو ہم بھی انصار بننے کی کوشش کریں یا مہاجر, اور انصار تو ہم ضرور ہی بن سکتے ہیں. آج بھی ہر قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں, ہمارے معاشرے میں غریب طبقہ ہے, ایسا نیا دیندار طبقہ ہے جو نیا نیا دین کی طرف آیا ہے, ان کو مدد کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم ضرور انصار بنیں. کیا ہم انصار بن کر اللہ کے رسول کے حوض کوثر پر ان سے ملنا نہیں چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انصار کی جو خوبیاں تھیں وہ ہمارے اندر پیدا کر دے, اور ہمارے دلوں کے اندر مدد کا جذبہ پیدا کر دے. ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے دین کی کوشش جو لوگ کر رہے ہیں, دین کی تبلیغ میں جو لگے ہیں, ان کی مدد کرنے والے ہم بنیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو کسی نہ کسی پہلو سے انصار یا مہاجرین ضرور بنیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے عمل میں ڈھال دے, کیونکہ ہم یہ صرف واقعات نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم اس کو اپنے عمل میں لانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انصار بنا دے یا مہاجر بنا دے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.